لمیٹڈ پٹل بی ایریا کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹل بی ایریا کراچی فون نمبر 6370813
وعلى كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو اس دنیا میں آنے میں میرے آپ کے ارادے کو ذرہ برابر دخل کوئی نہیں اس دیش میں پیدا ہونا اس شہر میں پیدا ہونا اس رنگ روپ میں پیدا ہونا اس زبان اردو پنجابی بولنے والوں میں پیدا ہونا ہمارا ذاتی ارادہ کوئی نہیں جاتے ہوئے جانا نہیں چاہتے اس میں بھی ارادے کو دخل کوئی نہیں ہے اور لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون ایک دن تمہارا طے ہے آنے کا جب وہ آئے گا تو نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر جو وقت آتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں میں نہیں آنا چاہتا تھا چونکہ میرا تو وجود ہی کوئی نہیں تو چاہت کیا ہے چاہتیں تو وجود کی ہوتی وجود ہی کوئی نہیں تو چاہت کیا پسند و ناپسند کسی وجود کی ہوتی لیکن جو ہے ہی نہیں تو اس کی پسند اور ناپسند کیا یہ وہ دور ہے جس کو قرآن یوں کہہ رہا ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا تم وہ دن یاد کرو جب تم کچھ بھی نہ تھے لہذا میری چاہت یا عدم چاہت یہ تو کچھ نہ ہوا میں بن گیا آپ بن گئے اس خطے میں پیدا ہوئے اب ہم مرنا نہیں چاہتے چاہے فقیر چاہے مالدار مشہور ہو یا گمنام ہو مرنا نہیں چاہتے لیکن صدا ہے ندا ہے جانا ہے میں لے جا رہا ہوں روکو فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین میں جان نکال رہا ہوں تم روک کے دکھا دو تو اب یہ سوال ہے کہ کس نے بھیجا دوسرا سوال ہے کہ کیوں بھیجا اس کا جواب انسانی علم نہیں دے سکتا اس کا جواب آسمان سے آیا ہم کیسے پیدا ہوئے یہ تو ہم نے تلاش کر لیا ہم کیوں پیدا ہوئے اس کا جواب دنیا کے علم میں کوئی نہیں. ساری دنیا کی لائبریری آپ ڈھونڈیں اور ساری دنیا کے علوم اور فنون پر لکھا ہوا آپ پڑھیں, ایک جگہ بھی آپ کو یہ نہ ملے گا کہ میرا بنانے والا کون ہے اور اس نے مجھے کیوں پیدا کیا, میں کیوں آ گیا, میں کیسے آ گیا, تحقیق آ گئی, یہ ہوا وہ ہوا, بن گیا, کیوں بنا, کس نے بنایا. یہاں آ کر ہم خاموش, پتا نہیں کیا زندگی کا مقصد, کچھ پتا نہیں. ایک دفعہ گورا میرے پاس ساتھ بیٹھا تھا, ہم بنگلہ دیش سے واپس آ رہے تھے پاکستان, وہ بھی میرے برابر کی سیٹ. میں نے اس سے سوال کیا زندگی کا مقصد کیا ہے, کہنے لگا مجھے نہیں پتا, ہم کیوں پیدا ہوئے, کیا مقصد ہے, آئی ڈونٹ نو. میں نے کہا اچھا کیا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ ناچنا گانا اور شراب اور جوا اور موسیقی اور کلب اور رزق اور دولت اور عورتیں بدلنا, کیا یہ زندگی کا مقصد ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کیا ہے پتا کوئی نہیں. اس راز سے پھر قرآن پردہ ہٹاتا ہے, ورنہ انسانی علم یہاں کے خاموش ہو جاتا. اس کو اللہ نے کھولا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ. یہاں دونوں جواب آ رہے ہیں, کس نے بنایا, کیسے بنایا, یہ دو باتیں آ رہی ہیں. یہیں سے تو انسانی تحقیق آگے چلی. وَلَقَدْ, سن لو بلا شک و شبہ یہ بات ہے, وَلَقَدْ, کوئی اور نہیں بنانے والا, خلقنا اللہ ہے, ان ربکم اللہ, تمہارا رب اللہ ہے, هو الذی خلقکم, اسی ایک نے تمہیں بنایا ہے, وہی ایک اللہ ہے جس نے تمہیں, فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ مخلقۃ غیر مخلقہ. تمہارا بنانے والا, اللہ نے کہا ہم نے بنایا, کہاں سے بنایا, مٹی سے, مٹی سے کیا نکالا, غذا کو, پھر اس کو کیا کیا, ثم جعلناہ نطفہ, اسے نطفے میں بدلا, پھر اسے کہاں ٹھہرایا, فی قرار مکین, ماں کے رحم میں ٹھہرایا, پھر کیا کیا, ثم خلقنا النطفۃ علقہ, پھر اس نطفے کو علاقہ میں بدلا, جنک, ایک بستہ خون جون کی شکل, ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ, پھر اسے ایک لوتھڑا, ثم خلقنا المضغۃ عظاما, پھر اس میں ہڈیوں کے کیل لگائے, فقصونا العظام لحما, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, ثم انشأناه خلقا آخر, پھر یہ شکل دی جو آپ مجھے دیکھیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, کہاں, فی ظلمات ثلاث, تین اندھیروں میں, ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں یہ شکل بنائی, شکل پانی کے اس قطرے پر بنائی جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا, اتنا وہ چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو آنکھ نہیں دیکھتی, بہت بڑی مائکروسکوپ سے اسے دیکھا جا سکتا ہے. میں اور آپ تصویر بناتے ہیں, کپڑا اس پر بینر, کاغذ اس پہ مورت, پتھر پہ مورت, کاغذ پہ مورت, زمین پہ, ریت پہ, لوہے پر, لکڑی پر, تانبے پر, پیتل پر, کبھی پانی پہ بھی کوئی مورت بنا سکا, وہ تو اس میں تو ٹھہراؤ نہیں, ارتعاش ہے, بن نہیں سکتی. تو اللہ وہ اللہ ہے جو پانی کے اس قطرے پر مورت بناتا ہے جو پانی نظر ہی نہیں آتا, پھر یہ شکل دی, پھر کیا کیا, ایک اور آیت اس کے ساتھ ملائے, ثم السبیل یسرہ, پھر دنیا میں آنے کا تنگ راستہ تھا اسے آسان کر دیا, اخرجکم من بطون امہاتکم, اس کو اور واضح کیا کہ ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا, ثم السبیل یسرہ, راستہ کھولا, ماں کے پیٹ سے باہر لائے, پھر نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین, کوئی ہے ایسا خالق تو بتاؤ, کوئی ایسا خالق ہے تو بتاؤ, کوئی ایسا بنانے والا ہو تو بتاؤ, هذا خلق الله یہ ہے تیرے اللہ کا نمونہ فأرونی ماذا خلق الذین من دونی بتاؤ تیرے رب کے سوا کوئی ایسی تخلیق کا مالک ہو. تو یہ اس سوال کا جواب آیا کہ خالق اللہ ہے اور تخلیق میں انسان سب سے عظیم شاہکار ہے. انسان جیسا شاہکار کائنات میں کوئی نہیں ہے. پانی کا نطفہ بولنے لگ جائے, دیکھنے لگ جائے, چلنے لگ جائے, سننے لگ جائے, سمجھنے لگ جائے, پڑھنے لگ جائے, یاد کرے, محفوظ کرے, ایک چیز کو دیکھا حافظے میں اٹک گئی, شکلوں کو دیکھا محفوظ ہو گئی, عبارت کو پڑھا محفوظ ہو گئی, ہر ہر مضمون الگ یاد ہے, انگریزی کا مضمون الگ یاد ہے, کیمسٹری الگ یاد ہے, فزکس الگ یاد ہے, بایولوجی الگ یاد ہے, زولوجی الگ یاد ہے, بوٹنی الگ یاد ہے, اردو الگ یاد ہے, نظم الگ یاد ہے, نفر الگ یاد ہے, ان میں ترتیب دینا اس کو آتا ہے. موقع پر موقع بموقع ضرورت کی چیز کو دماغ کے چھپے ہوئے خانوں سے نکال کر پیش کرنا اسے آتا ہے. یہ سب نطفے پر کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ تو نے نہیں کیا, تیرے اللہ نے تجھے بولنا سکھایا, تیرے اللہ نے تجھے سلیقہ بخشا, ترتیب دینا سکھایا. کیمسٹری کا پروفیسر جا کے باٹنی کے بول بولنا شروع کر دے, باٹنی کا لیکچر تیار کیا, آگے اردو کی غالب کی شاعری شروع کر دے, نظام کتنا بدل جاتا. ہل چلانے جا رہا تھا پانی لگانا شروع کیا, سپرے کرنے جا رہا تھا گوڈی شروع کر دی, دکان کھولنے جا رہا تھا پارک میں چلا گیا. اگر اللہ تعالیٰ اس کو ترتیب دینا نہ سکھاتا تو بھی اس کا نظام ٹوٹ پھوٹ کے درہم برہم ہو کے جاتا, ہو کے رہ جاتا. تو یہ اللہ اپنی قدرتیں دکھا کر کہہ رہا ہے یا ایہا الانسان, او میرے بندے میں نے تو تمہیں یوں بنایا. دیکھو نا یہ ایک انگلی کا پورا ہے چھوٹا سا, صرف اس ایک پورے نے کتنے کام کیے. میں نے اس کو جب یہاں رکھا تو فوراً بتایا کہ سپنج پہ ہاتھ ہے, پھر یہاں رکھا تو ایک سیکنڈ کے ایک سیکنڈ دیر ہے لگتے ہی اوہو راڈ پہ ہاتھ لگا, ادھر لگی انگلی تو ربڑ ہے, یہاں لگی تو پتا چلا کپڑا ہے, ادھر لگی گال بتایا, یہاں لگی بال بتایا, یہاں لگی ہاتھ بتایا, ناخن پہ لگی ناخن بتایا, ناف پہ لگی ناف بتایا, زبان پہ لگی کا زبان ہے, دانتوں کو چھوا دانت, ہونٹوں کو چھوا ہونٹ. آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, آنکھیں بند کر دو, اس انگلی میں شاہکار الہی دیکھو, شاہکار الہی دیکھو. اسی انگلی نے بیٹے کو چھوا اندر اور پیغام پہنچا, اسی انگلی نے بیٹی کو چھوا اندر اور پیغام پہنچا, اسی انگلی نے بیوی کو چھوا اندر اور پیغام پہنچا, اسی انگلی نے ماں کو چھوا اندر اور پیغام گیا, اسی انگلی نے باپ کو چھوا اندر اور پیغام گیا, اسی انگلی نے بھائی کو چھوا اندر اور پیغام گیا, اسی انگلی نے دشمن کو چھوا اندر کھلبلی مچا دی, اسی انگلی نے سانپ کو چھوا اندر خوف لہرا گیا, اسی انگلی نے پھل کو چھوا رال ٹپکنے لگی, اسی انگلی نے روٹی پہ ہاتھ رکھا تو منہ میں پانی بھر آیا, اسی انگلی نے کانٹے پہ ہاتھ رکھا تو تڑپ کے پیچھے ہوا, اسی انگلی نے گرم پہ ہاتھ رکھا تو ہائے نکلی, ٹھنڈے پہ ہاتھ رکھا تو اندر میں اندر سے خوشیاں نکلی. ایک چھوٹے سے پوروے میں کتنے کمپیوٹر میرے اللہ نے چھپائے ہیں اور کتنے جہان آباد کیے ہیں. پھر اس پر جو پرنٹ بنایا ہے یہ ایسا انمٹ ہے کہ اس کو یہاں سے چھری سے کھال کاٹ دی جائے, نیچے سے جو کھال نکلے گی وہ وہی پرنٹ لے کر نکلے گی, کوئی اور نہ ہوگا. وفی انفسکم افلا تبصرون, میرے بندو کبھی اپنے آپ میں بھی غور کر لیا کرو. وفی انفسکم افلا تبصرون, سارا جہاں درختوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں باٹنی والے, اور کیمیکلز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کیمسٹری والے ہیں, اور زمین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں زراعت والے, دواؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں طب والے, کپڑے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کپڑے کے تاجر، لوہے کے پیچھے پڑے لوہے کے تاجر، اور اللہ کا رس ساری چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. کبھی اپنے آپ کو بھی جب بیٹھ کر سوچا کرو کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں. جواہر لال نہرو کی بات یاد آ گئی، میں اس کی ڈائری پڑھ رہا تھا. جواہر لال نہرو کامیاب ترین دنیا کا سیاستدان ہے. وہ مذاق کیا کرتا تھا کہ میں تو اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنے پاکستان میں حکومتیں بدل جاتی ہیں، ویسا مذاق کیا کرتا تھا. 20-22 برس کامیاب سیاست اور حکومت، تو اس کی ڈائری میں لکھا تھا میں سیاستدان ہوں، سیاست کے جھمیلوں سے بہت کم فرصت ملتی ہے، پر جب کبھی ملتی ہے میں یہ سوچتا ہوں میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ تو ہے نہیں، اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی اندر بھی تو جھانکو. باہر ہی دیکھ رہے، دوربینیں لگا کر مریخ ناپ لیا اور لاکھوں کروڑوں نوری سال پر تیرنے والے اڑنے والے ستاروں کو دیکھ لیا، اندر بھی تو دیکھو. کوئی وہ آنکھ لاؤ جو اندر دیکھ سکے، وہ کان لاؤ جو آپ کے ضمیر کی فریاد سن سکے. تو اس سوال کا جواب آیا تمہیں، تمہارا مالک، تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ سب کچھ اس نے دیا. پھر اس کے بعد اس نے بتایا میں نے کیوں پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میرے بندے بن جاؤ. بندگی سے مراد یہاں نماز نہیں صرف ہے، 24 گھنٹے اللہ کی بندگی. چوبیس گھنٹے اللہ کی غلامی کا میرے بندے بن جاؤ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یا ایها الناس، یہاں خطاب پوری دنیا، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے پوری دنیا کے انسانوں اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اپنے رب کے غلام بنو، اپنے رب کی بندگی کرو. اللہ کے بندے بن جاؤ کیسے ہوتے ہیں، تاجر بن جاؤ. تو بیٹا باپ سے تجارت سیکھتا ہے، جب باپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب کام کا ہو گیا، چابی پکڑا دیتا ہے. اور حکومت بچوں کو طب سکھاتی ہے، جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب یہ مریض کا علاج کر سکتے ہیں تو اس کو سند دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا میرے بندے بن جاؤ. اللہ تیرے بندے کیسے بنے، صرف نماز پڑھ کے یا روزے رکھ کے؟ نہیں نہیں، یہ نہیں کروں. میرے بندے بننے کی میں تمہیں خود تفصیل بتاتا ہوں. وعباد الرحمن، میں تمہیں بتاؤں میرے بندے کون ہوتے ہیں. وعباد الرحمن، میرے بندے، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں. الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ خنوال کی زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، پکڑ کے نہیں چلتے، پیر مار کے، ایڑی مار کے نہیں چلتے. ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے پہلی کتابوں میں کہ میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، وہ ایسا متواضع ہوگا، ایسی عاجزی سے زمین پر چلے گا کہ لو یمشی علی الصراط لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، چلتے چلتے اگر وہ جلتے چراغ پر بھی پاؤں رکھے گا تو اس عاجزی سے رکھے گا کہ اس کے پاؤں تلے آ کر چراغ بھی بجھنے نہیں پائے گا. تو پہلی نشانی کیا ہے، یمشون علی الارض ہونا، عاجزی. دوسری نشانی کیا ہے اللہ کے بندے ہونے کی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان پر زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، تو بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے بلکہ سلامتی سے دیتے ہیں، اور برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. برے کے لیے اچھا بن جاتے ہیں، گالی کے لیے دینے والے کے لیے دعا بن جاتے ہیں، دعا دیتے ہیں. نہ پوچھنے والوں کے حال پوچھتے ہیں، پتھر مارنے والوں کو پھول پیش کرتے ہیں. یہ دوسری نشانی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کے سامنے بدتمیزی ہوتی ہے نیچے ہو جاتی، اور تو مجھے سمجھ کیا سمجھ رہا ہے، تو ایک سنائے گا میں 10 سناؤں گا. یہ وہ کام نہیں کرتے ہیں جو کہ جاتے ہیں. امام زین العابدین کو ایک آدمی گالیاں دینے لگا تو ایسے منہ کر کے بیٹھ گئے. امام زین العابدین کو گالی دینا تو اللہ کے رسول کو گالی دینا ہے. تو اس نے سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں میں ان کے ساتھ کیا کہہ رہا ہوں, ان کو کیا کہہ رہا ہوں, تو ان کے سامنے آ کر کہنے لگا میں تمہیں گالیاں دے رہا ہوں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں. تیسری نشانی کیا ہے, والذین یبیتون لربہم سجدن وقیاما. وہ رات ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے, رات ڈرامے نہیں دیکھتے, وہ رات گانے نہیں سنتے, وہ رات ناچ گانے کی محفلیں نہیں سجاتے. حسن مجھے بڑا درد ہوا, میں بھی گشت میں گیا تھا, عمومی گشت میں, تو وہ ایک ہوٹل پر چھوٹے چھوٹے بچے آگے پتہ نہیں ٹی وی پہ کیا لگا ہوا تھا, ادھر تو میری نظر نہیں پڑی لیکن سارے مانی ایسے ایسے معصوم بچے بیٹھے ایسے دیکھ رہے ہیں. یہ وہ سلو پوائزن ہے جو میری نسل کو کھلایا جا رہا ہے. کھلانے والے اپنے ہوں, مارنے والے ہی اپنے ہوں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جب ماں باپ خود گھروں میں ٹیلی ویژن رکھ کے بیٹھے ہیں بچوں کو, بچوں کو مصروف کرنا ہے, بچوں کو مصروف کرنا ہے, ہمیں تنگ کرتے ہیں مصروف کرنا, وہ دیکھو تو صحیح سکرین پہ کیا آ رہا ہے, کہیں زہر تو نہیں کھلایا جا رہا, کہیں ان کو جہنم کا ایندھن تو نہیں بنا رہے. ہائے ہائے. تو جو عباد الرحمن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یبیتون لربہم سجدن وقیاما. ان کی راتیں اللہ کے دربار میں آہوں میں تڑپنے میں آہوزاری میں گزرتی ہیں. ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. وہ کہتے ہیں یا اللہ دوزخ سے بچا, یا اللہ دوزخ سے بچا, ہر وقت ان کی زبان یا اللہ جہنم سے بچا, یا اللہ جہنم سے بچا. اوف, دوزخ میں سب سے چھوٹا مجرم اور سب سے تھوڑے عذاب والا مجرم پوچھا گیا اللہ کے نبی سے, تو آپ نے فرمایا وہ ایک شخص ہوگا جس کے صرف پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا, اتنا پاؤں میں آگ کا جوتا, باقی سارے جسم کو آگ نہیں چھو رہی ہوگی, صرف پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا. اس سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا, وہ یہ کہے گا مجھے دوزخ میں سب سے شدید عذاب ہو رہا ہے, حالانکہ اس کو سب سے تھوڑا ہو رہا ہوگا. تو ان کی دعاؤں میں یا اللہ جہنم سے بچا. اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں, والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. جب اللہ ان کو رزق دیتا ہے تو نہ وہ دکھاوے میں پڑ جاتے ہیں, نہ بڑے بڑے محل کھڑے کرتے ہیں, اور نہ بڑے بڑے وہ اسراف کے نقشے اور نمونے قائم کرتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ جو ان کو رزق بھی دیں تو میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں, نہ بخیل بنتے ہیں اور نہ وہ اسراف کرنے والے بنتے ہیں, اس کے درمیان میں ان کا خرچ ہوتا ہے, اپنے اوپر احتیاط سے خرچ کرتے ہیں, اوروں کے لیے ہاتھ کھول دیتے ہیں. جو اپنے اوپر احتیاط سے خرچ کرے گا اسے اوروں پہ خرچ کرنے کا حوصلہ ہو جائے گا, جو اپنے اوپر اندھا دھند خرچ کرے گا اس کے لیے فقیر اور غریب کو دینے کے لیے ایک پیسہ بھی نہ بچے گا. عباد الرحمن, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میرے بندے وہ کیا کرتے ہیں, والذین لا يدعون مع الله الها اخر. ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر اٹھتا ہے, کبھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا انہوں نے. ان کے لیے ان کی زبان پہ جب لفظ آتا ہے تو اللہ ہی آتا ہے, وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ ہی کو سناتے ہیں. اور ہمارے یہاں عجیب ماحول ہے کہ ساڈی تو سنتا ہی نہیں ہے, ساڈی تو سنتا ہی نہیں. حالانکہ میرے اللہ نے سننے کے لیے بڑی عجیب شرط لگائی ہے, نہ تقوی نہ عبادت, نہ علم نہ زہد, نہ راتوں کا رونا. اس کو پتا ہے میرے سارے بندے نیک نہیں ہوں گے, میرے سارے بندے زاہد عابد ولی بھی نہیں ہوں گے, ابدال اقطاب میرے سارے بندے نے عام ہوں گے, عام جیسے ہم آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کام تو وہی کرتا ہے. تو اس نے کیا شرط لگائی, امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بس تم یہ کرو مجھے بے قرار ہو کے دکھا دو, میں تمہاری دعا سن لوں. اب ہمیں بے قرار ہونا آتا ہی نہیں, دعا تو ہم مانگتے نہیں نا, جاتے ہیں جی میرے لیے خصوصی دعا کرو حضرت, میرے لیے ان کے سر چڑھ جاتے ہیں, دعا کرو جی, دعا کرو جی. کہتا اچھا جی دعا کرو جی. اس کے کوئی دیکھو نا, اس کی مثال ایسے ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو اور میں آپ سے کوئی ہر ذرا ہائے ہائے تو کرو. کیوں کہ میرے پیٹ میں درد ہے؟ وہ کہے ہائے ہائے تو ہی کرے گا, میں کیسے کر سکتا. ہمارے وہ مراسی ہوتے تھے نا پہلے جو زمیندار رکھا کرتے تھے, تو ایک ہمارا مراسی تھا وہ رات کو جو سویا تو نشے میں سویا, آنکھ کھلی تو رضائی پاؤں کی طرف پڑی تھی. اس نے کہا میری تو کوئی رضائی چوری کر کے لگ, تو وہ گھر سے اٹھو اور برابر میں گھر تھا ڈھول بجانے والے پیرائی اس کو کہتے ہیں, اس کا دروازہ اس نے پیٹا جا کر وہ باہر نکلا. کہنا کی گل ہے انا تھوڑی جی حال حال کا تھا, حال حال کا اس کا کیوں کہ میری رضائی چوری ہو گئی. اس کا کہ چوری تیری ہوئی ہے, حال حال میں کرا کہ میرا سر خراب ہو جائے. اب درد میرے اٹھا کہوں میں آپ کو کہ تم تڑپو, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعا, تم کوئی مرد عورت تڑپ کے دکھا دو سن لوں گا. اب تڑپنا آتا نہیں تو دعا مانگنے کا رواج ہی کوئی نہیں. ایک ایسے ہی وہ بنا ہوا ہے ایک رواج, اب فرض نماز پڑھی امام صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے, انہوں نے کچھ دعائیں یاد کی ہیں یاد, وہ ایسے ہاتھ اٹھا کے وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, نہ ان کو کچھ پتا ہے کیا مانگ رہا ہوں, نہ سننے والوں کو پتا ہے کہ کس پہ آمین کہنا ہے. وہ پیچھے ویسے آمین آمین اندازے سے کہہ رہے ہوتے ہیں آمین آمین آمین. تھوڑی اگر کوئی امام لمبی کر دے تو اس کو دل ہی دل میں گالیاں شروع, آمین لمبی کیتی جانا اسی پیچھے دکان چڑھتے ہیں. اللہ کہتا ہے مانگ لو, لا يدعون مع الله الہا آخر, میرے سوا کسی کو پکارو نہیں, تو پھر میں آ جاؤں گا سن لوں گا. اور کیا کرتے ہیں, ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی پر قتل کا ہاتھ نہیں اٹھاتے, ایسے نہیں کسی کو قتل کر دیتے. ولا يزنون, زنا نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما, جو یہ سارے کام کرے گا بہت بڑے گناہ کا سامنا ہوگا. اثام دوزخ میں ایک وادی ہے, بہت بڑی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی. یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا, اس میں ذلیل ہو کے پڑا رہے گا اور دردناک عذاب ہوگا. الا پھر ایک دم جب یہاں دھمکی دی نا تو ایک دم خوشخبری دی, اللہ کا قربان جائیں تھوڑا سا ڈراتا ہے نا ساتھ ہی خوشخبریاں دینا شروع کر دیتا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما, اگر تم نے قتل کیا, شرک بھی کیا, کفر بھی کیا, غیروں کو پکارا, پتھروں کو پکارا, جس کو بھی پکارا, اور تم نے بدکاری بھی کی, فحاشی بھی کی, تو ڈرو نہیں, بس تم توبہ کر لو. میں کیا کروں گا؟ توبہ کرو, ایمان پکا کرو, عمل ٹھیک کرو, تو میں صرف معاف نہیں کروں گا, جتنے گناہ کیے ہیں ہر گناہ کے بدلے میں نیکیاں لکھ کے دے دوں گا. ایسا کون کر سکتا ہے؟ ایسا کون کر سکتا ہے بھائی؟ سوائے اللہ کی ذات کے کسی میں یہ طاقت نہیں کوئی کر سکے. تو اللہ نے ایک تصویر ہمیں پیش کر, یہ ہے بھائی, یہ بنو. آگے پورا رکوع چلا, میں نے صرف آپ کو اشارہ کر دیا, ہم پورا رکوع میرا بتانا مقصود نہیں. ایک خاکہ سامنے آ گیا کہ ہمیں بنانے, ہمارا بنانے والا اللہ, اور پیدا کرنے کا مقصد اس کی بندگی اور اطاعت. اب یہ شکل ہم کتنی ہی سمجھ لیتے لیکن جب تک عملی نمونہ نہ ہوتا ہم کچھ کر نہیں سکتے. کوئی عمل تو سامنے ہو, زندگی کیسے کرنی, درگزر کیسے کرنا ہے, اور فحاشی سے کیسے بچنا ہے, شرک سے کیسے بچنا ہے, غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کیسے بچنا ہے, اور تواضع سے کیسے چلنا ہے. اللہ کا بندہ بننے کے لیے نمونہ ہونا چاہیے کوئی سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ میرا سب سے حسین بندہ ہے, ظاہر بھی باطن بھی. یہ ظاہر بھی حسین, باطن بھی حسین, ہر لحاظ سے حسن بھی کامل اور شخصیت بھی کامل, عمل بھی کامل, اس نے میرا بندہ بن کے دکھا دیا. جب اللہ تعالیٰ نے حضور پر قرآن اتارا تو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, بات بابرکت وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا. جب اپنا آپ دکھانے کا ارادہ فرمایا
اور آسمانوں پر بلایا تو وہاں بھی کہا سبحان الذی اسرا بعبده، پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے چلا راتوں رات. او آسمان کیا اور سدرۃ المنتہی کیا اور عرش کیا، عرش کے اوپر تک پہنچانے کے لیے عبده. تو اللہ سب سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بن کے دکھایا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلان کر کے بتایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ قرآن کی قسم سب سے عجیب، قرآن میں قسمیں ہیں، پوری ایک کتاب ابن القیم نے لکھی ہے اقسام القرآن، قرآن کی قسمیں ہر ایک کی حکمتیں ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی انوکھی قسم کھائی ہے فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب ہے تو خود ہی تو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. اس کی تعبیر میں ہمیشہ میں پریشان ہی رہتا ہوں کہ اس کو کیسے بیان کروں، کہ اس کی تعبیر کے لیے کوئی زبان ہے نہیں جو اس کو اس طرح کھول کے بیان کر سکے. تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ اپنی ذات سے جدا ہو کر، ایک مثال ہے اللہ اس سے بلند و بالا ہے، صرف ایک بات کی وضاحت کے لیے یوں جیسے اللہ اپنی ذات سے جدا ہو کر پھر اپنی ذات کو اپنے محبوب کی طرف منسوب کر کے پھر یوں کہہ رہا ہے اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. یہ اپنائیت کا اظہار، مقام کی بلندی. اور قسم کے بعد کیا کہا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان کو بتا دو میں سب کو مردود کر دوں گا، مجھے کوئی قبول نہیں، نہ کوئی ڈاکٹر نہ انجینئر نہ کوئی بادشاہ نہ صدر نہ وزیر نہ تاجر نہ زمیندار نہ سیاستدان نہ بڑا نہ چھوٹا نہ مرد نہ عورت نہ امیر نہ امیرن نہ غریب نہ غریبن، مجھے میری نظروں میں کوئی نہیں جچے گا. لا فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ لا یؤمنون کا میں ترجمہ نہیں کر رہا مراد بتا رہا ہوں، یہ ایمان والے نہیں بنیں گے. گویا کیا کہہ رہا ہے کہ میں انہیں پسند نہیں کروں گا حتی جب تک تیرے فیصلوں پر راضی نہ ہو جائیں، جب تک تیری ترتیب اور شریعت پر راضی نہ ہو جائیں، جب تک تیرے حکموں پر راضی نہ ہو جائیں میں انہیں کبھی قبول نہ کروں گا. پھر راضی ہونے کی دو قسمیں ہیں، ایک پروفیسر کی خانہ وال سے ٹرانسفر ہو گئی صحیح والی، اب وہ بیچارہ حکومت کو گالیاں بھی دے رہا ہے اور ٹرانسفر اور صحیح وال بھی جا رہا ہے، بچے بھی سیٹ ہو گئے تھے میں بھی سیٹ ہو گیا تھا، ان کا بیڑا غرق ہو جائے ستیہ ناس ہو جائے، مجھے اٹھا کے پٹک دیا. وہ کوشش کرتا ہے میری ٹرانسفر رک جائے میں رک جاؤں، محکمے والا کسی بھی محکمے والا، اور جب نہیں رکتی تو بیچارہ کوستا ہوا جا رہا ہوتا ہے. اس نے بھی اطاعت کی ہے، کوئی نافرمانی نہیں کی، لیکن حکومت کہیں یہ اطاعت چل جاتی ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے نا اگر کوئی تیرے فیصلوں پر چل کر عمل کر کے اندر میں اس کے اندر اگر کوئی اکتاہٹ ہوئی اور اندر میں اس کے اندر کوئی گھٹن ہوئی تو بھی میں ان کو رد کر دوں گا، ان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نہیں مانے بھی دل و جان سے مانے، قربان ہو جانے کی حد تک مانے اور بالکل سپرد ہو جائیں تو پھر یہ میرے محبوب بن جائیں گے، پھر میں انہیں اپنا بنا لوں گا. تو ہم بھائیوں اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ خالق ہے اور اللہ نے اس تخلیق کا ایک موضوع بتایا، اس کی بندگی ہے. بندگی کا نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ محفوظ اور موجود ہے، وہ سب سے اعلیٰ سب سے برتر. آپ کی ہر سنت ساتوں زمین آسمان سے زیادہ عظیم ہے اور قیمتی ہے، آپ کا ہر طریقہ نشست برخاست ساری کی ساری وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. کہ یہ ہے اس کے پیچھے چلو، اسلام کا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا بھی لایا ہوں آخرت بھی لایا ہوں، جنت بھی لایا ہوں دنیا بھی لایا ہوں، میرے پیچھے چلو دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو ساری کائنات میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی بنا کر پیش کیا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق بنائی تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے سات عرش کو چنا اس کے اوپر استوا کے لیے، اور مخلوق میں سے چنا آدم علیہ السلام کو اپنے دین کے لیے، پھر آدم علیہ السلام کے ساری نسل میں سے قبیلہ عرب کو چنا، پھر قبیلہ عرب میں سے مضر کو چنا، پھر مضر میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم نفسن و ابا، نہ میرے جیسا کوئی نسل والا ہے، نہ میرے جیسا کوئی خاندان والا ہے، نہ میرے جیسا کوئی رنگ اور روپ والا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب میں سے چھانٹ کر خلاصہ بنا کر آپ کی شکل میں، آپ کی صورت اور مورت میں ہمیں قیامت تک کے لیے انمٹ نقوش کے ساتھ ایک ہستی کا تحفہ عطا فرمایا کہ یہ تمہارا رسول ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو اپنے ناموں سے نہیں نوازا، اللہ کا اپنا نام ہے رؤوف رحیم، اللہ نے یہی نام اپنے نبی کو عطا فرمائے اور کہا بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ میرا نبی بھی رؤوف ہے رحیم ہے۔ لیکن خالق اور مخلوق میں فرق رکھنے کے لیے اپنے بارے میں کہا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب تو ساری کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے، جو میرا نبی ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف ہے رحیم ہے، رؤوف ہے رحیم ہے۔ یہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ مقام بخشا اپنے ناموں میں سے نام عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وجعلنی من ورثة جنة النعیم، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہہ رہے ہیں ان اعطینا کالکوثر، ہم نے آپ کو جنت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کا دن ذلیل نہ کرنا۔ اللہ اپنے محبوب کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے محبوب کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں وجعلی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ بعد کے زمانے جو آئیں گے ان میں میرا نام اونچا کر دینا، اچھا کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اونچا کیا کہ ہمیں درود ابراہیمی سکھا دیا گیا، جتنے درود ہیں یاد رکھنا، یہ جتنے بے شمار درود چھپے ہوئے ہیں یاد رکھنا، سب سے افضل ترین درود درود ابراہیمی ہے، اس سے افضل کوئی درود نہیں ہے۔ اگر اس سے کوئی افضل درود ہوتا تو اس کو نماز کی زینت بنایا جاتا، نماز کی زینت درود ابراہیمی ہے، اور اللہ کے محبوب کے اپنی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے، نام زندہ رہا بلند رہا، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب میں نے تیرا نام اونچا کر دیا، سب سے اونچا کر دیا، بلند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا رب اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے نبی کا گھر، اے میرے نبی کے آل اور اہل، یا اہل البیت میں تمہیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر رہا ہوں۔ یہ صرف میں قرآن سے بتا رہا ہوں، حضور کی سیرت، حضور کا مقام کون بتا دوں، ہمارے پاس 28 حرف ہیں، اس سے ہم لفظ بناتے ہیں، اس سے ہم جملہ بناتے ہیں، اس سے ہم عبارت بناتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس 28,000 لفظ ہوتے، حرف ہوتے، 28 کروڑ حرف ہوتے، اور ان سے لفظ بنتے، جملے بنتے، عبارتیں بنتی، پھر سیرت کو لکھا اور بولا جاتا، تو بھی اللہ کے محبوب کی عظمت کا حق ادا نہ ہو سکتا۔ ادھر تو حرف ہی 28 ہیں، ٹوٹل الف با تا سے یا پر جا کے ختم ہو جاتا۔ تو قرآن اللہ کے نبی کو کیسے واضح کر رہا ہے، کیسے ان کے مقام کو کھول رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے نبی کا گھر میں تم پاک کر دیا، تو آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنی نبی کی بیویوں کے بارے میں تو فرمایا ہیں ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں، سب کو ماں بنایا، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دے دیا اور جنت کا ساتھی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ آپ نے حضرت حفصہ کو ایک دفعہ طلاق دینے کا ارادہ کیا تو جبریل آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی آپ کی جنت کی بیوی ہیں، آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ اور اولاد کے بارے میں آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ بیٹی، تین بیٹیوں کو تو خود روانہ کیا تو ان کی جنت تو خود دیکھ لی، جس نے بعد میں آنا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو ان کو فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی بیٹی، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ ایک دفعہ آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے تو امام حسن کی آنکھ کھلی سوتے سے، تو انہیں کہا اماں مجھے پانی پلاؤ۔ تو حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے ہمارے نبی اٹھ گئے، گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، پانی نہیں لیا، باہر نکل گئے تو گھر کے صحن میں ایک بکری کھڑی تھی حضرت علی کی، اس کا دودھ خشک ہو چکا تھا، تو آپ نے اس کے تھنوں پہ یوں ہاتھ پھیرا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گئے، تو آپ نے تازہ دودھ نکالا۔ جب اندر آئے تو حضرت امام حسین بھی اٹھ گئے، وہ زیادہ پھرتیلے تھے بڑے بھائی سے، وہ بھاگ کے آگے ہو گیا، تو آپ نے ان سے کہا تو پیچھے ہٹ جا۔ تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا مجھے دونوں سے ہی پیار ہے، پر جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا۔ لیکن ایک حدیث سناؤں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو حسن سے زیادہ پیار تھا۔ آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور کچھ ظاہری شواہد بھی ایسی تھیں کہ امام حسن سر سے لے کر اور کمر تک حضور کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور امام حسین اس کا الٹ سے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے۔ تو آپ نے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں اور تو اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، اس سارے قصے میں حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو آپ نے فرمایا فاطمہ میں تو یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ہوں گے بمکان واحد یوم القیامہ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی میرے بھائیو یہ میرے اور رب کے درمیان، آپ کے اور رب کے درمیان، کائنات کے اور رب کے درمیان واسطہ ہیں اور وسیلہ ہیں جن کے بغیر اللہ تک جانے کا کوئی راستہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالی نے آپ کو افضل اعلی برتر کر کے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم نے ایک رسول بھیجا ہے جو تم میں سے ہے، من انفسکم کے لحاظ سے اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ یہ تم میں سے ہے، تمہارا ہے، کبھی اپنے بھی دھوکہ دیں، یہ آج کا دور تو تھا نہیں کہ اپنے بھی دھوکہ دیں، پرائے بھی دھوکہ دیں، وہ کافر کفر کا ماحول تھا، لیکن قوم، قبیلہ، رشتے ناطے ان کا زبردست پاس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قومی جذبے کو ابھار کر کہا من انفسکم، تم میں سے ہے، تمہاری قوم میں سے ہے، تو یہ کبھی تمہارا برا چاہ سکتا ہے، تمہاری برائی کبھی یہ چاہ سکتا ہے، تمہارا ہی ہے، اس کے پیچھے چلو۔ ہم تو پڑھتے من انفسکم، لیکن قرآن سات طرح پڑھا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، قرآن سات طرح پڑھا جاتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ ہماری قرآت، آپ افریقہ میں چلے جائیں وہ کہیں گے أرأیت الذی یکذب بالدین، ہم پڑھتے ہیں وامرأته حمالة الحطب، افریقہ والے پڑھتے ہیں حمالة الحطب، ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ پڑھتے ہیں ملک یوم الدین۔ تو یہ الفاظ کا سات طرح قرآن پڑھا جاتا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں، ہماری حفظ کی قرآت ہے من انفسکم، اور قرآن کی دوسری ایک اور قرآت لقد جاءکم رسول من انفسکم، سمجھو، سین کے اوپر زبر ہمارے قرآن میں پیش, دوسری قرآت میں زبر من انفسکم. اب کیا ترجمہ بنا؟ میں نے ایک رسول بھیجا ہے جو تم میں سب سے زیادہ عالی نسب, سب سے زیادہ عالی حسب, سب سے زیادہ نفیس, نفیس نسب حسب کے لحاظ سے اس کا بدل ہی کوئی نہیں. دنیا میں کسی کا نسب محفوظ نہیں, اس کا نسب محفوظ ہے. دنیا میں کسی کے باپ دادے پردادے آدم علیہ السلام تک محفوظ کر کے اس آیت کو زندہ کیا. من انفسکم, اس جیسا کوئی نسب تو دکھاؤ, اس جیسا کوئی حسب تو دکھاؤ, کیا نسب ہے تیرا؟ کہاں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیثہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلعن بن ارعوا بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحص بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ اسی واسطے ہیں, ہزاروں برس گزرے, صدیاں گزریں, صبحیں آئیں, شامیں آئیں, رت بدلی, موسم بدلے, زمانے بدلے, خاندان مٹے آئے مٹے, قومیں پیوند خاک ہوئیں, بام عروج کو چھوا, لیکن ہر ہر آنے والا اپنا نشان خود ہی مٹاتا ہوا صفحہ ہستی کے اوراق سے گم ہو گیا, اور ہستی سے زمین اور اس زمین کے اور اس تاریخ کے اندھیر غاروں میں جا کر فنا ہو گیا. یہ ایک یتیم ہے, یہ ایک فقیر ہے جسے دنیا کہتی ہے. مات ولد یتیما وعاش فقیرا ومات مسکینا. یتیم پیدا ہوا, فقیر بن کے زندگی گزاری, مسکین بن کے دنیا سے اٹھ گیا. اس کا نسب ہزاروں برس پر ہے. کہو دنیا اور ماضی کے اندھیروں سے, کہو ماضی کی خوفناک چلنے والی آندھیوں سے, اور کہو ماضی میں اٹھنے والے بگولوں سے کہ اس کا ماضی گم کر کے دکھا دیں, اس کے نسب کو چھپا کے دکھا دیں, اس کی ہستی کو مٹا کے دکھا دیں. اس کی ایک ایک ادا ایسے محفوظ ہے کہ مجھے تو خود اپنی عادات کا پتہ نہیں ہے, پر مجھے اپنے محبوب کی عادات کا پتہ ہے. وہ تو نسب ہے, اور جن بکریوں کا دودھ حضور کے گھر میں دوہ کے پہنچایا جاتا تھا, ان بکریوں کو تاریخ نے اپنے سینے میں چھپا لیا اور اپنے اوراق میں بچا لیا کہ جس پر انگلی بھی اللہ کے نبی کی لگ گئی, وہ چیز بھی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. خانوال والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں حضور کا کیا طریقہ تھا ہم کیا کرتے, پتہ نہیں تجارت میں حضور کا کیا طریقہ تھا ہم کیا کرتے, شادی میں حضور کا کیا طریقہ تھا ہم کیا کرتے, غمی میں, نوکری میں, افسری میں, عدالت میں اور حکومت میں, سیلری میں, خامن بن کے، باپ بن کے، بھائی بن کے، بیٹا بن کے، دوست بن کے، دشمن بن کے، کیا طریقہ تھا ہمیں پتا نہیں، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا. سورج تو ڈوب جاتا ہے اور چاند گہنا جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورج ہے جو ڈوبنے کے لیے نہیں آیا، یہ وہ چاند ہے جو گھٹنے کے لیے نہیں آیا. چاند پہ داغ ہے اور وہ بے داغ ہے، سورج میں آگ ہے اور وہ بے نار ہے. عبد اللہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلا، اور جب مغرب سے نکلا پھر تو اس نے دنیا مٹانی نا، تو پہلے دین مٹا دے گا، مسلمان مٹا دے گا، دین مٹا دے گا، قرآن مٹا دے گا، بیت اللہ مٹا دے گا، پھر کائنات کو بھی مٹا دے گا. تو جن بکریوں کو دودھ دو کے حضور کے گھر جاتا تھا، ایک کا نام تھا عجوا، ایک کا نام سقیا، ایک کا نام برکہ، ایک کا نام ورثہ، ایک کا نام زمزم، ایک کا نام اطلال، ایک کا نام اطراف، ایک کا نام غیثہ، ایک کا نام قمرہ. یہ نو بکریاں تھیں جن کا دودھ، اور دونے والی کون؟ چرانے والی کو، ام ایمن چرانے والی، دودھ نکالنے والی، گھر پہنچانے والی. ان میں ایک بکری تھی جس کا نام تھا قمرہ، وہ حضور کی زندگی میں مر گئی. اتنی تفصیل اللہ کا، اللہ اپنا، اللہ کا محبوب دنیا میں چھوڑ گیا ہے. اور ان میں دسواں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، یمن بکرے کا نام یمن. آپ نے دو اونٹوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عسکر، ایک کا نام ثعلب. آپ نے دو گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یعفور. آپ نے خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام فضہ، ایک کا نام دلدل. یہ دلدل وہ خچر ہے جس پر حضرت علی نے نہروان کی پھر جنگ لڑی تھی. آپ نے گھوڑوں پہ سواری فرمائی، آپ نے چار اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عزبا، ایک کا نام جدعا، ایک کا نام شہبا، ایک کا نام قصوا. اور بتاؤں، آپ نے عرفات کا خطبہ اپنی اونٹنی قصوا پہ ادا فرمایا، اور آپ نے جو طواف زیارت کیا تو اپنی اونٹنی عزبا پہ فرمایا، اور آپ نے گیارہ تاریخ کا خطبہ دیا تو اپنی اونٹنی عزبا پہ بیٹھ کے دیا. اور اس دن آپ کی اونٹنی کی نکیل کو ابو بکرہ نے پکڑا ہوا تھا، جو آپ کی اونٹنی کے سر ابو یزید رقاشی کے چچا نے اس دن آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا، اور آپ کی اونٹنی کے سر کے نیچے ابو بکرہ کھڑے تھے جن کے دائیں کندھے پر اونٹنی کا لواب گر رہا تھا. اور جب آپ طواف زیارت کر رہے تھے تو آپ کی اونٹنی کی نکیل کو عبداللہ بن ام مکتوم نے پکڑا ہوا تھا، جو آگے آگے لے کر طواف کرا رہے تھے. اور جب آپ اپنی اونٹنی کا سوا سے اتر کر رمی کرنے کے لیے آئے ہیں تو حضرت اسامہ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا، اور حضرت بلال نے آپ کے اوپر چادر کا سایہ کیا ہوا تھا. جو نبی اتنی تفصیلیں چھوڑ جائے اس کی امت کا پتہ نہیں رب کیڑے کا میچ راضی ہے. ہے گانے کی تھائیں تھائیں ہو، موسیقی کی آوازیں مسجد میں آ رہی ہوں، جو امت حیا پھیلانے آئی تھی، جو قرآن کا نغمہ سنانے آئی تھی، وہ گانے سنانے لگ گئے، سننے لگ گئے. اللہ کے محبوب، آپ نے گھوڑوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام سجل، ایک کا نام سبھا، ایک کا نام سقب. جنگ احد آپ نے اپنے گھوڑے سبق سب سقب پر بیٹھ کر لڑی ہے. سقب گھوڑے پر آپ سوار تھے جس دن جنگ احد ہوئی ہے، احد میں آپ سقب پہ سوار ہیں. ورد، سجل، یعصوب، یعبوب، مرتجس، لزاز، تراس. ہاں، اس میں جو سقب، سقب کہتے ہیں بہنے کو، ویسا تیز چلتا تھا جیسے پانی بہتا ہو. حضور نے عالی شان گھوڑوں پہ سواری فرمائی، خچر پہ سواری فرمائی، گدھے پہ سواری فرمائی، پیدل چلے. اپنی امت کے فقیروں کو بھی سنت دے دی، متوسط طبقے کو بھی سنت دے دی، مالدار طبقے کو سنت دے دی. کوئی اچھی گاڑی رکھ لے تو اس کے لیے بھی سنت موجود ہے. سقب، سبحا، سبحا کہتے ہیں تیرنے کو، جیسے ہوا میں کوئی چیز تیرتی نا، اصل سبحا ہوتا ہے. کوئی چیز ہوا میں جب تیرتی جا رہی ہو تو کیسی ہو، ایسے ہی چلتی ہے بڑے پریم کے ساتھ، اس کو دھکے دھکے نہیں لگتے، جہاز میں آ رہا ہے. سبحا، سبحا اس گھوڑے کا نام تھا سبحا، کہ جب وہ دوڑتا تھا تو ایسے وہ ہو جاتا تھا کہ اوپر بیٹھنے والے کو ہچکولا نہیں لگتا تھا، اور بالکل زمین کے ساتھ اس کے اتنے پاؤں پھیلاتا تھا دوڑتے ہوئے کہ اس کا سینہ زمین کے قریب تر ہو جاتا تھا. حضور نے ایسے حسین گھوڑوں پہ سواری فرمائی ہے. تو ہمارا نبی صرف غریبوں کا نبی تو نہیں تھا نا، اور سب مالداروں کا بھی نہیں تھا, تو آپ گدھے پر بھی سوار ہوئے, غریبوں کو بھی اللہ نے دے دی. آپ یقین ہوئے نا جب کبھی گاڑی کے سامنے گدھا ریڑھی آ جائے نا تو یہ سارے لوگ بڑے غصے ہوتے ہیں, ڈرائیور رحمت غصے ہو اس کو اللہ کے نبی سے نسبت حاصل ہے, ہمارا نبی موٹر پہ نہیں بیٹھا گدھے پہ بیٹھا ہے, غریب بھی ہے اور گدھے پر سوار, احترام کرو, تیری گاڑی کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے, نسبت دیکھو, نسبت اس کی قوی ہے. لہٰذا کوئی میرے کئی دفعہ ٹکر ہو جاتی, کھوتا ریڑیاں لگتی ہیں, میں نے کبھی کسی کو اف بھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کیا کر, اتنا بھی میں نے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا. مجھے یہ خیال آ جاتا ہے محبوب کی نسبت اس کو زیادہ حاصل ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے درمیان واسطہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا. میرے بھائیو یہ تبلیغ کی محنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت. ہم کوئی جماعت یا فرقہ نہیں ہے, کوئی الگ مسلک نہیں ہے, مسلمان ہیں اور ایمان اسلام کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی ساری دنیا میں پھیل جائے, مردوں میں بھی عورتوں میں بھی, عورتیں کمزور ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 11 بیویاں دیں تاکہ ایک کے پیچھے نہیں چل سکتی دوسرے کے پیچھے چل اس کے نہیں, تو اگر 10-11 ورائٹیاں پڑی ہوں تو پسند انتخاب میں آسانی ہو جاتی. جب ورائٹی ایک ہو وہ بھی بڑی مہنگی اور قیمتی, اب تو کوئی خال خال خریدے گا؟ تو چونکہ عورت ذات کمزور ہے تو میں قربان جاؤں. یاد رکھنا ہمارے نبی نے یہ شادیاں شوق کی نہیں کی تھیں. اگر ہمارے نبی شوق کی شادی کرتے تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرتا, ذرا آپ خود سوچیں. اور عورت بھی وہ جو 2 نکاح پہلے ہو چکے ہوں اور ہر نکاح سے اولاد ہو, اور آپ ایسے حسین ہیں کہ آپ کے بارے میں ایسا وسیم قسیم, آپ ایسے حسین تھے کہ جب ایک دفعہ نظر پڑتی تھی نا تو پھر وہ واپس ہٹانے کو جینا چاہتا تھا, اور جب دوبارہ نظر پڑتی تھی تو اب پہلے سے زیادہ حسین نظر آنے لگتے تھے, پھر جب پڑتی تو پہلے سے زیادہ حسین, پھر پڑتی پہلے سے زیادہ حسین. جس کا حسن ہر نظر میں بڑھ جائے اس کو عربی میں کہتے ہیں وسیم, اور یہ وسیم آدم سے لے کر آخر انسان تک ایک ہی آیا ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ. بس یوسف علیہ السلام حسین تھے, وسیم نہیں تھے, حسین جو دیکھتا تھا دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا تھا. ہمارے نبی وسیم تھے, ہر نظر میں حسن پہلے سے بڑھ جاتا, پہلے سے بڑھ جاتا, پہلے سے بڑھ جاتا. اور قسیم تھے, قسیم کسے کہیں؟ اس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے حسین نظر آئے, جس کی ہر ادا ہر چیز خوبصورت ہو اس کو عربی میں قسیم کہتے ہیں. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی مسجد نبوی میں صحن میں بیٹھے ہوئے, اوپر 14 کا چاند سر پہ, اور آپ نے اس دن یمن کی ایک بستی تھی اس کا نام تھا سہارا, وہاں سے ایک کپڑا آتا تھا جیسے آج کل گل احمد کا کپڑا سب سے نفیس ہے, تو اس زمانے میں سہارا گل احمد تھا, وہاں سے کپڑا آتا تھا. کبھی کبھی ہمارے نبی وہ کپڑا بھی پہنتے تھے تاکہ امت کے کسی ذوق والے شوق والے مال والا اگر کوئی قیمتی کپڑا پہننا چاہے تو ادھر سے سنت مل جائے, گنجائش دی ہے. سنت کہتے ہیں مستقل طریقہ, اور ایک آدھ دفعہ جو عمل کیا تو وہ گنجائش کے لیے ہوتا ہے, گنجائش کے لیے کہ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے, وہ گنجائش دینے کے لیے ہوتا ہے. تو سارے تو ہمارے جیسے تو گنجائش ہی تلاش کرتے ہیں. تو آپ نے اس دن سہارا بستی کا کپڑا پہنا, اور اس کی زمین سفید ہوتی تو اس پر دھاریاں سرخ ہوتی, سرخ دھاریاں ایسے چلتی, تو آپ نے وہ چادر ایسے اڑی ہوئی تھی نیچے تھا اوپر وہ چادر, تو بڑا اور آپ نے جو احرام پہنا تھا احرام, تو اسی سہارا بستی کے کپڑے کا کپڑا آیا تھا وہ بغیر سرخ دھاریوں کا تھا, صرف خالی سفید آپ نے احرام بھی اس کا باندھا تھا. تو اس دن آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی, اوپر 14 کا چاند تھا. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا پھر کبھی آپ کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا پھر آپ کو دیکھتا, تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین اور روشن نظر آ رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کپڑا سی رہی تھیں, سوئی ہاتھ سے گر گئی اور چراغ تھا نہیں تو ٹٹول نہیں نظر نہیں آئی, اتنے میں ہمارے نبی اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کی شعا سے سوئی چمکنے لگی. جس کے چہرے کا نور ایسا اس کے اندر میں کیسا نور ہوگا, وہ اندر کیسا نور ہوگا. تو جو ایسا حسین ہو وہ 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرے گا؟ پھر 25 برس گزار دیے, جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے اور بڑھاپے نے آ کے دستک دینا شروع کی, 50 برس ہو گئے, 51 برس کی عمر میں حضرت سودا سے شادی, 53 برس کی عمر میں حضرت عائشہ سے شادی فرمائی, پھر 53 سے 63 تک آپ نے 9 شادیاں کی. بڑھاپے میں شوق لگ جاتا ہے, بڑھاپے میں تو اگلے شوق بھی چلے جاتے ہیں. یہ شوق کی شادیاں نہیں تھیں, یہ امت کی عورتوں اپنی بیٹیوں پر رحم کیا. سارے امتی ہم ان کے بیٹے اور ساری عورتیں ان کی بیٹیاں, تو اپنی بیٹیوں پر رحم کیا کہ ممکن ہے خدیجہ کی نقل 100% نہ اتر سکے, تو 11 نمونے سامنے کھڑے کر دے, چلو اس کے پیچھے چل لو, عائشہ کے پیچھے چل لو, ام سلمہ کے پیچھے چل لو, ام حبیبہ کے پیچھے چل دو, جوہریہ کے پیچھے چل دو, زینب بنت خزیمہ کے پیچھے چل دو, اور زینب بنت جحش کے پیچھے چل دو, اور تم صفیہ کے پیچھے چل دو, میمونہ کے پیچھے چل دو, کسی کے پیچھے چل دو, منزل مل جائے گی. یہ شوق کی ہوتی تو 25 سال میں آپ کرتے کٹھی چار, اور آپ 15 سال کی لڑکی 20 سال کی لڑکی سے شادی کر, جوانی ڈھلنے لگی, بڑھاپا آنے لگا, تو شادیاں شروع ہو گئی. ادھر اسلام پھیلا, ادھر اسلام کی آمد و آمد, ادھر عورتیں آ رہی, مرد آ رہے, تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر کھول دی, چونکہ 10ویں 9ویں دن تو آپ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچتے تھے, 9 بیویاں باری 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 باری, 9ویں دن خامن کی باری آ رہی, 8 دن اللہ کے محبوب کی بیوی ہماری مائیں فارغ بیٹھی ہوئی ہیں, عورتیں آ رہی ہیں سکھایا جا رہا ہے, عورتیں آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے, اور گھر کا کام بھی کوئی نہیں, وہاں کوئی نہ تو کوئی کچن تھا ہے, اور نہ وہاں کوئی ایسا باتھ روم تھا, نہ وہاں کوئی پھول تھے, گلدستے تھے, نہ صوفے تھے, نہ قالین تھے, نہ مسہریاں تھیں, نہ ٹیبل لیمپ, کچھ بھی نہیں, چراغ بھی نہ جلتا تھا. حتیٰ کہ جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے اس دن بھی آپ کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے, اما عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کے لائی تھی اور چراغ جلایا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. آپ نے ہر روپ, جو روپ آپ کے شایان شان تھا وہ پورا کر کے دکھایا, جو آپ کے شان کے مناسب نہ تھا صحابہ سے کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ساتھی دیے, ایسے ساتھی دیے تو جو ساری کائنات کا پھر خلاصہ بنے, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کلم وعد اللہ الحسنا, اے میرے محبوب میں تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. پھر اس میں سے 10 مبشرہ بنائے, 10 جن کو اللہ کے نبی نے اکٹھے ایک سانس میں جنت کی بشارت دی. آپ نے ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, اور علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد جنتی, عبد الرحمان جنتی, ابو عبیدہ جنتی, سعید جنتی, یہ 10 آدمی ہیں جن کو آپ نے ایک دم جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان کو عشرات مبشرہ کہا جاتا ہے, وہ 10 آدمی جن کو جنت کی بشارت. پھر اس کے علاوہ ابو بکر کو فرمایا کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں, جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے, ہر دروازہ تمنا کرے گا یہ ہستی میرے اندر سے گزرے, تو ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا. تو سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے. پھر آپ نے فرمایا میں نے رات ایک جنت میں محل دیکھا, ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے. میں جب اس میں داخل ہونے لگا تو میں نے سمجھا میرا ہے, جب قریشی کہا تو میں سمجھا میرا ہے. جب میں داخل ہونے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے, میرا رفیق عثمان ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے قریب کر لیا, پھر فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یہ خوشخبری اور کسی کو نہیں سنائی آپ, یہ صرف علی کو ملی ہے کہ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. پھر آپ نے فرمایا راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے, کہا یا رسول اللہ میں بالکل راضی ہوں. پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری, میرے 2 حواری. حواری کا کوئی ترجمہ اردو میں ایک لفظ میں کوئی نہیں, یوں سمجھو جان نثار قریب کا ترجمہ. کہ ہر نبی کا ایک, میرے 2, ادھر طلحہ ادھر زبیر, دائیں بائیں چلنے والے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساتھی عطا فرمایا جو ہمارے لیے نمونہ بن کے دنیا سے گئے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی صرف عبادات میں نہیں کہ نماز زندہ, اب تو نماز بھی مٹ گئی بھائیو, دیکھو نا کتنا بڑا محلہ ہے اور کتنی چھوٹی سی مسجد ہے, یہ بھی نہیں بھرتی, یہ بھی نہیں بھرتی. 60 آدمی تو ہم آئے ہوئے 70, اس کے باوجود بھی فجر کی نماز میں اندر ہی نمازی تھے, سارا برامدہ خالی. زہر کی نماز میں اندر ہی تھے, برامدہ خالی. اثر میں کچھ آ گئے, کچھ ہماری جماعت کا سن کے لا گئے, اول دائیں بائیں سے آ گئے. یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں شکایت کر رہی ہیں کہ خانے وال کے اکثر لوگ بے نمازی ہیں, یہ رو رہی ہیں, ان کا تنگ سہن, ان کا تنگ اندر کا دامن بتا رہا ہے نمازی تھوڑے ہیں بے نمازی زیادہ ہیں. تو سارا خانے وال سجدوں میں سر جھڑک دے, عورتیں گھروں میں مسلح کو آباد کریں, مردوں کی دوڑ نوجوانوں کی دوڑ مسجد کو ہو. اذان باہر کی نقل و حرکت کو بند کرنے کے لیے ہے اور مسجد کی نقل و حرکت کو زندہ کرنے کے لیے ہے. اللہ اکبر, اے مشرق والو آ جاؤ, اللہ اکبر اے مغرب والو آ جاؤ, اللہ اکبر اے شمال والو آ جاؤ, اللہ اکبر اے جنوب والو آ جاؤ, کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. حی علی الفلاح, آ جاؤ آ جاؤ نماز کے لیے, کیوں آؤ, حی علی الفلاح. اب دکان کھولنے میں کامیابی نہیں, اب نماز پڑھنے میں کامیابی ہے, ادھر آؤ یہاں کام بنے گا. کوئی بے نمازی نہ ہو اور عبادت کے ساتھ حضور والی معاشرت ہو. معاش ہمارے نبی کی معاشرت کے تین اصول ہیں, تصل من قطعت, تعطی من حرمک, تعفو من ظلمک. جو توڑے اس سے جوڑو, جو تمہارا حق تمہیں نہ دے تم اسے اس کا حق ادا کرو, جو تمہیں جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کرو. یہ معاشرت کے آداب ہیں. اللہ کے نبی کا یہ تین آداب معاشرت کے ہیں. یہ آداب اگر زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالی خانے وال کو جنت بنا دے گا. دیکھو میرے بھائیو, اختلاف نہیں مٹ سکتا, لیکن اختلاف کے باوجود محبت کرنا فرض ہے. میاں بیوی میں اختلاف موجود, باپ بیٹے میں اختلاف موجود, بھائی بھائی میں اختلاف موجود, دو وکیلوں میں اختلاف موجود, ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف موجود, اور انجینئروں کی رائے میں اختلاف موجود, ذمہ دار کی رائے میں اختلاف موجود, سائنسدانوں کی رائے میں اختلاف موجود, میرے اور خود اپنے اندر اختلاف موجود. کیا یہ کروں کہ یہ کروں, یہ کروں کہ یہ کروں, بتاؤ. ایک جان ہے اور وہ بھی اختلاف کا شکار ہے. یہ کروں کہ یہ اس کا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ کروں کہ یہ کروں. اور ایک ہو کر بھی جب اختلاف موجود ہے, سمجھ رہے ہو, اختلاف انسانی فطرت ہے, یہ نہیں مٹ سکتا. کہتا یہ ساری فرقہ واریت فلاں نے پھیلائی, فلاں نے پھیلائی, فلاں, بے شک ہم سب ہی اس کے مجرم ہیں, صرف اس میں ایک طبقہ قصوروار ہے, ہم سب قصوروار ہیں. ہاں ہاں, جیسے ہمارے نصیب کے ڈوبنے میں صرف حکومت قصوروار نہیں ہے. ایک دفعہ عرفان صدیقی لکھنے والا, تو وہ کئی ملاقات ہوگی, میں نے کہا آپ لوگ جو ہر وقت حکومت کے خلاف لکھتے ہو, اس سے پڑھنے والے کا یہ ذہن بنتا ہے کہ سارے کا سارا قصور حکومت کا ہے. پاکستان کے عوام بڑے معصوم ہیں, بڑے بھولے بھالے ہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس ملک کو ڈبونے میں. جو ڈبویا ہے سارا فوج نے ڈبویا ہے, سارا پولیس نے ڈبویا ہے, سارا حکومت نے ڈبویا ہے, ہم تو بڑے معصوم ہیں. میں نے کہا یہ تمہاری بہت بڑی زیادتی ہے, ہم نے بھی ڈبویا ہے. جو اولادیں ماں کو گھورتی ہیں, باپ کا گریبان پکڑتی ہیں, انہوں نے بھی اس دیش کی لٹیا ڈبوئی ہے, انہوں نے بھی اس کشتی کو ڈبویا ہے. اس بازار میں جو دکاندار جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے, وہ بھی اس کشتی کا ڈبونے والا ہے. جو عورت زینت بازار بن کے نکل رہی ہے, وہ بھی اس کشتی کو ڈبونے والی ہے. یہ جو بیٹھے کیرم کھیل رہے سارا دن, جوانی کو برباد کر رہے ہیں, یہ بھی اس کشتی کے ڈبونے والے ہیں. اور یہ جو ناچ گانے کے رگا رنگ پروگرام ہو رہے ہیں, یہ بھی اس کشتی کو ڈبونے والے ہیں. اور یہ جو نمازیں چھوڑ کر گھروں میں مست بیٹھے ہیں, یہ بھی اس کشتی کو ڈبونے والے ہیں. اور یہ جو نوکروں کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں, وہ سنو میرے بھائی, وہ ایک کام تو چھوڑ دو, ہاتھ جوڑ دو, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے, اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. ہے ہے غریب کی ماں اتنی سستی ہے، ڈرائیور کی ماں اتنی سستی ہے کہ ذرا سا گاڑی اس سے لگ گئی، نہ اس کی ماں چھوڑی نہ بہن چھوڑی۔ او مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، غریب کی ہو مالدار کی ہو، بہن بہن ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ غریب کی ہو مالدار کی ہو۔ تو اتنا سستا کر دے، اللہ کے نبی نے کہا تھا جس دن میری امت گالیاں دے گی اللہ کی نظروں سے گر جائے گی، لوگوں کی نظروں سے گر کر لوگ خودکشیاں کر جاتے ہیں، لوگوں کو منہ کیا دکھاؤں گا، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ اللہ کی نظروں سے گر گئے، اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں نکال رہے ہیں، بوڑھے مرنے پر پہنچے ہوئے قبر کنارے گالیاں نکال رہے ہیں۔ بیت اللہ کو گالی نکالنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے، بیت اللہ کو منہدم کرنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ذلیل کر دینا، اس کی ماں بیٹی کی عزت کو تار تار کر دینا، اس سے بڑا گناہ ہے۔ معاشرت معاشرت اللہ کے محبوب والی پاکیزہ زندگی مٹ گئی ہے، توڑنے والے سے جوڑو، حق نہ دینے والے کو حق دو، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو۔ ہم سب نے مل کر اس نیا کو ڈبویا ہے، ہم سب نے مل کر اس کے باد بان پھاڑے ہیں، ہم سب نے مل کر اس کے پھٹوں کو توڑا ہے، تب جا کر یہ کشتی نا خدا سے بھی آزاد ہوئی، ملاح بھی بے بس ہوئے، اور بھنور کی ضرورت نہیں، اب تو ایک ہلکی سی موجی سے اوندا کر دے گی۔ ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کبھی کبھی یہ بھی تو لکھا کرو کہ اس ملک کی بربادی میں یہ عناصر بھی شریک ہیں، ورنہ سب لوگ کہتے ہیں فوج ایسی، پولیس ایسی، حکومت ایسی، پیپل پارٹی ایسی، مسلم لیگ ایسی، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ اب بھائی ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو ہدایت دے، ہمارے بھائی تو ہیں، اس حال میں مر گئے تو کہاں جائیں گے؟ سب سے شدید عذاب ہے ظالم حکمران کا، بددیانت افسران کا۔ یہ کس حال، اس حال میں مر گئے کہاں جائیں گے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا وہ دنیا میں بھی سزا بھگتتا ہے، موت کے بعد بھی بھگتے گا۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دے کے مارتا ہے، باقی کفر شرک کو بھی اللہ بعض اوقات مؤخر کر دیتا ہے، بلکہ اکثر اللہ تعالیٰ مؤخر کر کے آگے سزا دیتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان دنیا میں سزا بھگت کے مرے گا اور آگے الگ بھگتے گا۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ معاشرت زندہ ہو جائے، محبتیں ہوں، اخلاق ہوں، درگزر ہو، نرمیاں ہوں۔ ایک چھاتی کے دودھ پینے والے دو بھائی، ایک ماں کی گود میں، ایک اس ران پہ سر رکھ کے سویا ہوا ہے، ایک اس ران پہ سر رکھ کے سویا ہوا۔ اما ایک ہاتھ سے اس کو نوالا بنا کے کھلا رہی، دوسرے لمحے میں دوسرے کو نوالا بنا کے کھلا رہی، ایک تھالی میں سالن ڈال کے، ایک چنگیر میں روٹیاں ڈال کے، ایک کھاٹ دسترخوان پہ بٹھا کے کھلا رہی، ایک کھاٹ پہ سلا رہی، ایک لحاف میں سلا رہی، ایک بستر پہ سلا رہی، ایک آنگن میں کھیلا، ایک کمرے میں بسر زندگی بسر ہوئی۔ چند سکوں پہ سگے بھائی ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے، اور سکے بھی کوئی نہیں، جائیداد بھی کوئی نہیں، زمین بھی کوئی نہیں، خالی باتوں پہ لڑا۔ اس نے مجھے یہ کہا تھا، ہاتھ جوڑتا ہوں بھائیو، سینے کھولو، اختلاف، اب آدمی اپنی ذات میں بھی اختلاف کر بیٹھتا ہے تو اختلاف کیسے نہ ہوگا، اس کے باوجود محبت فرض ہے، اس کے باوجود ایک دوسرے کا احترام فرض ہے، اس کے باوجود چشم پوشی درگزر فرض ہے۔ اگر ہم ٹوٹ گئے تو اس کا فائدہ کفر کے سوا کوئی نہ اٹھائے گا۔ ہمارے ٹوٹنے، ہماری نفرتیں، مسلمان ہو کر اس کو سلام نہ۔ ایک گاؤں میں ہماری جماعت گئی، میں نے ایک دم کہا السلام علیکم، اس نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے، کہنے لگا توڑے نال ساڑا سلام بنتا ہی کوئی نہیں۔ اس قدر تباہی، میں نے کہا کیوں نہیں بنتا، کہ تسی تو رسول نو نہیں من دے ہو۔ میں کہتا ہے بستر رام چندر دے مگر چاہے، تو گھر بیٹھا رسول نو من نہیں جانا ہے، تے اسی ہر شاہ چھڑ چھڑا کے حالی کے رسول دے منن والے کوئی نہیں، لیکن اس بیچارے کا کوئی قصور کوئی نہیں۔ اس کو بتایا یہی گیا اور تحقیق کا مادہ کوئی نہیں. پیٹ میں درد ہو نا تو 100 ڈاکٹروں سے پوچھے اچھا ڈاکٹر کیڑا ہے چنگا ڈاکٹر کیڑا ہے. کوئی مقدمہ پڑ جائے تو پوچھے گا چنگا وکیل کیڑا ہے. کبھی دین کی نہ جستجو کی نہ طلب کی نہ اس کے پیچھے بھاگے نہ اس کے پیچھے کو پسینہ بہایا نہ تھکے. تو میرے بھائیو بہن بھائی میں ماں بیٹے میں بیٹی دو بہنوں میں اپنی ذات میں جب اختلاف موجود ہے تو یہ بات نہیں مٹ سکتی یہ رہے گی. لیکن محبت پھر بھی فرض ہے. محبت کرو کسی کی پگڑی مت اچھالو نہ کسی کو گالیاں مت دو چاہے وہ فوج ہو حکومت ہو پولیس ہو کوئی ہو گالیاں نہ دو برسرے عام رسوا نہ کرو دعائیں کرو. گالی نہیں دے دعا نہیں دے سکتے تو گالی بھی تو نہ معاف کرنے کی فضا بناؤ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ختم ہو گئے. میں بتاؤں ہزاروں تسبیحاں پڑھنے سے بڑا درجہ ہے اپنی زبان کو غیبت سے روک لینے کا. ایک آدمی نے 1000 تسبیح پڑھ دی اوپر مسالہ غیبت کا چھڑک دیا سب ختم. ایک آدمی نے ایک تسبیح نہیں پڑھی لیکن اپنی زبان کو غیبت سے روک لیا چغلی سے روک لیا تنقید سے روک لیا لگائی بجائی سے روک لیا یہ ہزاروں تسبیحوں پڑھنے والے پر یہ غالب آ جائے گا. ہے ہے ارے ایک دوسرے سے لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں آیا نا سواد بیٹھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ لگا نا. ہائے میرے نبی نے تو چور کے کٹتے ہاتھ دے کر آنسو بہائے تھے اور ہم نیک لوگوں کی کمیاں تلاش کرتے پھر رہے علماء کی کمیاں تلاش کرتے پھر رہے نمازیوں کی کمیاں تلاش کرتے. میں تو کہتا ہوں سرے بازار ناچنے والی کی بھی کمیاں تلاش نہ کرو چھ جائے کہ آپس میں کمیاں تلاش کرنا. جب چور کا ہاتھ کٹا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو جو لے کر آئے تھے نا پکڑ کر آپ نے کہا اب تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی ایسے درد سے آپ نے کہا اب تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی تو غصہ بھی تھا درد بھی تھا. تو کہنے کا یا رسول اللہ تو آپ نہ کاٹتے. کہا یہ میرے بس میں ہے کہ میں اللہ کا حکم تبدیل کر دوں. نبی کے اپنا کوئی دین ہے اللہ کا دیا میں کیسے شریعت بدلتا. پر تجھے عقل کیوں نہ آئی تو نے وہیں اس سے توبہ کروا لی ہوتی وہیں اس کو سمجھا دیا ہوتا میرے پاس لائے کیوں تھے. جو چوروں پہ ایسا شفیق ہو جو یہ تو امت ہے یہ تو امت ہے. جو کافروں کے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگتا ہو جو کافروں کے لیے تڑپ تڑپ کے روتا ہو جو ابو جہل کے نام لے کے دعائیں کرتا ہو جو ولید کے نام لے کے دعائیں کرتا ہو جو مکہ والوں کو ایک بول سے معاف کرتا ہو کتنا عظیم اخلاق ہے اس محبوب کا. مائیں بوڑھی اولاد جوان ہے اور ماں سسک رہی ہے بیٹے کو توفیق نہیں ایک گلاس پانی پلا دے. یہ وہی ماں ہے جس نے 2 سال تجھے اپنا دودھ پلایا تھا اب جس نے اپنی چھاتی کو تیرے لیے کھول کے رکھ دیا تھا. یہ وہی ماں ہے جس نے راتوں کو اٹھ اٹھ کے تجھے کبھی فیڈر پلائے کبھی اپنا دودھ پلایا اپنا خشک ہوا تو تیرے لیے ڈبے کا دودھ لائی تیرے لیے گائے کا دودھ خریدا تیرے لیے کہاں کہاں سے دودھ خریدا. تو رات کو رویا تو منہ میں ڈالا تو دن کو رویا تو بھاگ کے آئی تو نے بیچ میں پخانا کیا تو اس نے تیری گندگی اور بدبو سے بھی نفرت نہ کی تجھے اٹھا کے کپڑے بدلے نہلایا دھلایا پھر سینے سے لگایا. آج وہ بوڑھی ماں ایک گلاس پانی مانگے تو اس کو یہ توقع نہیں کہ میرا بیٹا مجھے پانی پلا دے. وہ باپ جو اس بازار میں زندگی قربان کر گیا جوانی کو سفید کر گیا بڑھاپے میں بدل گیا جوانی کی رانائیوں پر بڑھاپے کی مکڑیوں نے تانا بانا بن کے رکھ دیا اور اس کے تنو مند جسم کو رکوع میں جا کر جھکا دیا ایک ایک ٹنڈ منڈ درخت بنا دیا. اپنے بچوں کو جوان ہوتا دیکھ کر اس کی تمنا ہوئی کہ میرا سہارا یہ بنیں گے. پر باپ نے پکارا تو منہ پھیر کے گزر گیا دوست نے پکارا تو واہ واہ کرتا ہوا آگے بڑھ کو آیا. میرے محبوب نے کہا تھا جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا کب آئے گی تو انہوں نے کہا کوئی نشانی تو بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے. تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ معاشرت زندہ ہو، اس پاکیزہ زندگی کو لے کر پھرنا یہ تبلیغ کا کام ہے. ہم کوئی الگ جماعت نہیں، کوئی الگ. میں آپ سے میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، ابھی ڈیڑھ گھنٹہ بھی نہیں ہوا مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے، دس منٹ کم ہیں. صرف ہم سب ایک دن ان قریب اللہ کے دربار میں پہنچنے والے ہیں، ایک دن ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ دوزخ میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا. جہنم میں جانے والوں کے کرتے شلواریں آگ ہوں گی، سروں پہ ٹوپیاں آگ ہوں گی. سرابیلہم من قطران، اتعت لہم ثیاب من نار، تخشا وجوہہم النار، اور طعامہم ضریع، کانٹے دار جھاڑیاں. شرابہم سدید، کھولتا پانی پیپ کا ان کا شربت، کانٹے دار جھاڑیاں ان کا کھانا. سانپوں کا ڈسنا، بچھوؤں کا ڈسنا، فرشتوں کی مار، آگ کی بوچھاڑ، اوپر سے لوہے اور پتھروں کی برسات برسنا. ایک بادل اٹھے گا، دوزخ والوں کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے خدا کا واسطہ پانی پانی. تو اس میں سے آگ کے انگارے برسیں گے، لوہا برسے گا، سانپ اور بچھو برسیں گے. جنت پر بادل اٹھے گا، کہے گا جنت والوں کیا مانگتے ہو؟ جو جو تمنا کرے گا وہ اس بادل سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی. احمد ابن ابی الحواری فرماتے تھے، اگر اللہ نے مجھے وہ منظر دکھایا اور مجھ سے بادل نے پوچھا کیا بارش کروں، تو میں کہوں گا مجھ پہ حوروں کی بارش کر. جہنم والے ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، یکفر بعضهم بعضا ویلعن بعضهم بعضا. جنت والے آپس میں سلامتی کی باتیں کریں گے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما 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 سلاما. دوزخ والوں کو فرشتے پٹائی کر کے کہیں گے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. ارے بدبختو، تمہیں کوئی نہیں سمجھانے آیا تھا. اور جنت والوں سے فرشتے بات کریں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللہ کے بندو، ہم تمہیں سلام کرنے آئے ہیں. اور کیوں سلام کرنے آئے ہو؟ کہ وہ جو خانے وال میں تم نے صبر کیا تھا اس کے سلے میں ہم سلام کرنے آئے ہیں. اللہ دوزخ والوں سے بات کرے گا، وہ کہیں گے ربنا 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 غلبت علینا شقوتنا وکنا قوم ضالین، ربنا اخرجنا منها فانعدنا فإنا ظالمون. اللہ کا جواب ہے، اخصو فیہا ولا تکلمون، بکواس بند کرو اور اسی میں ذلیل ہو کے دفن ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ جنت والوں سے بات کرے گا کہ سلام آپس کے ٹھکے، نوکروں نے سلام کیا، فرشتوں نے سلام کیا، ایک دم اللہ پاک کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. تو یہ دو انجام ہیں. جہنم والوں کو پانی پلایا جا رہا، یا اللہ پیالے لوہے کے کھولتا پانی، وہ پانی جب یوں قریب کریں گے نا تو اس میں سے بھاپ نکلے گی نا، ان کے سارے چہرے کی کھال پگھل کر اس پانی کے اندر گر جائے گی، ساری ہڈیاں بس ہوئے. پھر وہ پیئیں گے اسی کھال سمیت، پیئیں گے، پینا پڑے گا، اندر کٹ جائے گا، پہانے کے راستے سے ہر چیز نگل جائے گی. فرشتے آتے ہیں، جگر سب کچھ اٹھا کر پھر ان کے منہ میں ٹھونس دیں گے، چہرہ پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا، پھر وہ کھولتا پانی پلایا جائے گا، پھر ان کی کھال جائے جائے گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. ادھر بھی پلایا جا رہا، یہ ادھر کا پلانا، وہ ادھر کا پلانا ہے. اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. کافوری شراب ڈال ڈال کے پلایا جا رہا، خود پی رہے. کافوری شراب، جام اٹھایا، سراہی اٹھائی، جام میں ڈالا، یوں پیا، ڈالا، یوں پیا. یہ ایک درجہ، اس سے ایک درجہ اوپر ہے. یسقون فیہا کأسن کان مزاجہا زنجبیلا، ایک اوپر کا درجہ ہے، جہاں جام دھرے ہوئے، سرائیاں بھری ہوئی، نوکر آ کے ڈال کے پیش کر رہے، فرشتے آ رہے ڈال کے پیش کر رہے، ہوریں آ رہی ڈال کے پیش کر رہی، بیویاں آ رہی ڈال کے پیش کر رہی ہیں، یہ اس اوپر کا درجہ ہے. ایک اس سے بھی عالی شان بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے، جہاں کا ساقی اللہ خود بنے گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود ڈال ڈال کے پلا رہا ہوگا. ان میں سے ایک ٹھکانہ ضرور ہے ہر انسان کا، یا جنت فریق فی الجنہ یا جہنم فریق فی السعیر۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ زندگی لے کر آئے جس پہ چل کر آدمی دوزخ سے بچتا ہے، جنت میں پہنچتا ہے۔ تبلیغ اس مبارک زندگی کو دنیا میں پھیلانے کا کام ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا کہ ہمارے نبی آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی، خاتم الانبیاء، ختم نبوت، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی دین نہیں، آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر مین منا کی وادی ہے اور 125,000 کی امت سامنے ہے، اور آپ ان سے فرما رہے ہیں فلیبلغ الشاہد الغائب لعلی لا القاکم بعد عامی هذا عسى الا تلقونی بعد عامی هذا۔ یہ الفاظ مختلف ہیں، اے میری امت، آج منا میں میرا تمہارا آخری ساتھ ہے، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے دین پہنچا دیا، مکمل کر دیا، اب تمہارے ذمہ ہے اس کو آگے پہنچانا، تمہارے ذمہ ہے اس کو آگے لے جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی محنت کو صرف تبلیغی جماعت کے ذمہ نہیں کیا، کن تم خیر امہ، لگتا تم بڑے اچھے لوگ ہو، کتنی اللہ ہماری خوبصورت تعریف کر رہا ہے۔ کوئی عام آدمی بھی ہمیں کہنا آپ بڑے اچھے ہیں تو ہم کہا کیا کہا، ذرا دوبارہ کہنا، کیا کہا، میں نے ذرا سنا نہیں ہے، کیا کہا، کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا کن تم خیر امہ، بڑے اچھے لوگ ہو، بڑے اچھے لوگ، ہمیں خوشی نہیں ہوتی اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے، کیوں اچھے ہو؟ اخرجت، اخرجت، اخرجت کا مطلب جو ہے نا بڑا خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورت۔ اخرجت کا مطلب ایک مثال سے بتاتا ہوں، تم لوگ نکالے گئے، نکالے گئے، اخرجت، اس کا مطلب ایک مثال سے واضح ہوگا۔ ہمارے ہاں کوئی فنکشن، کوئی شادی، کوئی ولیمہ، تو ہم کارڈ چھپوا کر ڈاک میں بھیج دیتے ہیں، کہیں نوکر کو بھیجتے ہیں، کہیں کارڈ لے کے خود جاتے ہیں۔ یہ جو خود جانا ہوتا ہے نا، یہ سب سے زیادہ ہماری طرف سے اس کا اعزاز ہوتا ہے، اور جو خود چل کے جانا ہوتا ہے نا، وہ اگلے کو مجبور کر دے کہ اب تو جانا ہی پڑے گا، خود آیا تھا۔ میں شادیوں میں نہیں جاتا ہوں، وقت ہی نہیں ملتا، اپنے قریبیوں کو بھی نہیں جا سکتا ہوں، لیکن جو خود چل کے سرب آ کے ہو جائے نا، تو پھر خیال آتا ہے یار جانا چاہیے، پھر اچھا ٹھیک ہے، اگر میں ہوا تو میں پہنچ جاؤں گا، اگر میں ہوا تو میں پہنچ جاؤں گا، ورنہ کتنے کارڈ آتے ہیں کبھی دھیان ہی نہیں دیا، فرصت بھی نہیں، وقت بھی نہیں۔ تو جب کوئی خود چل کے آ جائے تو آدمی دب ہو گیا، تو خود چل کے آ گیا۔ اخرجت، اخرجت کے لفظ کا مطلب نہیں بتا رہا ہوں، اس کی تصویر بتا رہا ہوں، جو اس کی خوشبو ہے، جس لفظ میں مہک ہے وہ بتا رہا ہوں، کہیں کوئی اعتراض نہ کر دے کون سی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ اخرجت کے لفظ کی مہک بتا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے اخرجت کا مطلب؟ اخرجت کی مہک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں کارڈ نہیں بھیجا، میں خود تمہیں بلانے آیا ہوں، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں، اب بھی تم تبلیغ میں نہ جاؤ تو تمہاری بڑی زیادتی ہے۔ اخرجت، نکالے گئے، کدھر؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ لوگوں کے لیے تو ہسپتال بھی بنتے ہیں، سڑکیں بھی بنتی ہیں، شفا خانے بھی بنتے ہیں، ڈسپنسریاں بھی بنتی ہیں، اور لوگوں کے لیے ٹرسٹ بھی بنتے ہیں، کتنی چیزیں بنتی ہیں۔ للناس، تمہیں میں بلانے آیا ہوں اپنے بندوں کے لیے، کیا کرنا ہے؟ یا اللہ کا ایک کام کرنا ہے جو تمہارے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ ہسپتال تو گنگا رام نے بھی بنا دیا، گلاب دیوی نے بھی بنا دیا، لیڈی ولنگٹن نے بھی بنا دیا، تو پھر نہیں نہیں، تم نے وہ کام کرنا ہے جو تمہارے سوا ہو نہیں سکتا، وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آؤ میں تمہیں بلانے آیا ہوں، یہ کارڈ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا، یہ کارڈ ہے ختم نبوت والا، تو اس ختم نبوت کے توفیل اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں، خانے وال والو، بحر و بر والو، ہند و سندھ والو، ایران و توران والو، چین و ترکستان والو، جاؤ جاؤ میرے پیغام کو دنیا میں پھیلاؤ، تأمرون بالمعروف لا الہ الا اللہ کی دعوت دو، وتنہون عن المنکر شرک سے روکو، اعلیٰ درجے کی نیکی لا الہ الا اللہ بیچ میں ساری آ گئی، اعلیٰ درجے کی نافرمانی شرک اس کے نیچے ساری آ گئی، گویا ہر ہر برائی سے روکو، ہر ہر بھلائی کو پھیلاؤ، یہ سب کچھ کر کے وتؤمنون باللہ، وتؤمنون باللہ ہے اس کا ایک مطلب میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس ساری محنت کا صلہ مجھ سے لینا ہے اور کسی سے نہیں لینا، اور کسی سے نہیں لینا، اگر کہیں بیچ میں کوئی اور داخل ہو گیا پھر میں سارا ہی رد کر دوں گا، لہذا تؤمنون باللہ اللہ پر ایمان لاتے ہو، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، سب کچھ کر کے میرے پاس آتے ہو، یا لتو دے، یا لتو دے، تو اس سے مانگنا، اس سے مانگنا، تو ساری محنتوں کا سرا نہ آہ نہ واہ، نہ شاباش نہ نعرے ہیں، نہ کوئی پھولوں کے ہار اور نہ کوئی اخباروں میں نام چاہتے ہیں، کچھ نہیں، صرف یا اللہ تو راضی ہو جائے، تؤمنون باللہ، یہ ہماری میرے بھائیو خصوصیت ہے، یہ ہماری عزت اور شرافت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے بلند و بالا بنایا ہے کہ خود چل کے جاؤ اور اللہ کا پیغام سناؤ، خود چل کے جاؤ اور لوگوں کو بات بتاؤ، چھوٹے بن کر محبت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، اختلافات مٹا کر، نفرتیں مٹا کر، جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے پیار کرو، اتنا اس سے نرمی کا سلوک کرو، یہ اگر ہم جنید جمشید سے کہتے تو حرام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، یہ ہمارے قریب بھی نہ تھا، نہیں ہم نے ایک دن بھی نہ کہا تو حرام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، چھ سال بس اس سے محبت کرتے رہے، آج چھوٹا گانا 70 سال کا ہوگا، سب سے چھوٹا گانا 70 سال، چونکہ جنت کا ایک دن 24 گھنٹے کا نہیں، جنت کا ایک دن 1000 سال کا ہے، تو ایک جنتی ایسے ٹیک لگا کے ایسے بڑھے اس طرح ٹانگیں پھیلائی ہوں گی، تو دو لڑکیاں ہو رہے سرانے بیٹھے ہوں گی، دو پاؤں کی طرف ایسے بڑھے، ان سے کہے گا میں خانے وال میں گانے نہیں سنتا تھا، اللہ نے کہا تھا حرام ہے، میں نے کبھی نہیں سنے تھے، وہ کہیں گے دفاع کر تو نے کس غلیظ گندی چیز کا نام لے لیا، اب ہم تمہیں جنت کا نغمہ سناتی ہیں، تو ایک دم یہ اپنے آواز اٹھائیں گی، لے ادھر ان کی آواز ہوگی، ادھر ایک دم ایک ہوا چلے گی اور ساری جنت کو ساز بنا دے گی، تو جنت کے درخت ساز بن جائیں گے اور حور آواز بن جائے گی، یہ سر ہوگا وہ ساز، یہ سر ہوگا وہ ساز، وہ ساز ہوگا یہ آواز، یہ سر اور ساز، یہ ساز و آواز کا جب آپس میں سنجوگ ہوگا اور وہ گائیں گی تو کیا ہوگا، وہ یہیں بیٹھا 70 سال بس مبہوت ہو کے سنتا ہی رہے، وہ سیدھا بھی نہیں ہو سکے گا، پہلو نہیں بدل سکے گا، کروٹ نہیں بدل سکے گا، وہ بس کریں گی، یہ نہیں کہے گا بس کرو، 70 برس یہ سب سے چھوٹا گانا ہے، سب سے چھوٹا گانا، اور اللہ کہے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، یا یوں میں کہوں وہ کہاں ہیں جو خانے وال میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ آج جنت کا نغمہ سنو، وہ میرے عزیزو کتنے گھاٹے کے سودے ہو رہے ہیں، کتنے گھاٹے کے سودے ہو رہے ہیں کہ یہ تبلے سارنگیوں کے پیچھے ہم جنت کے نغمے بھول گئے، اور پھر یہ تو حوروں کا گانا ہے نا، اللہ کہے گا میرے بندے تمہیں اس سے اچھا سناؤں، کہیں گے اس سے بھی اچھا ہے گا، ہاں تو وہ کیا ہے، کبھی سناتا ہوں، اللہ کہے گا داؤد میرے نبی داؤد آ ممبر پہ جلوا افروز اور میرے بندوں کو میرا نغمہ سنا، اوئے ہوئے داؤد علیہ السلام کی آواز تو دنیا میں ایسی تھی کہ پہاڑ ایسے ایسے ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑ جھومتے تھے، یا جواؤ لو اذیبی میں آؤ، پہاڑ ایسے ایسے وجد میں آتے تھے، جنگل سے جانور نکل کے باہر آ جاتے تھے، اب جنت ہے اور اللہ پڑوس، اللہ سر پر، محمد مصطفیٰ پڑوس میں ساتھ میں، اور جنت کا منظر، داؤد کی آواز، جنت کا ساز، جنت بھی مست ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے کبھی ایسا سنا، کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سنو، اچھا اس سے بھی اچھا ہے کہاں، وہ کیا ہے کہ وہ سناتا ہوں، تو کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد تیری باری، آجا، واہ واہ
اور اللہ کے محبوب کی آواز اور جنت کا ساز، یہ ساز و آواز، یہ سر و ساز ایسا منظر پیش کرے گا کہ جنت کے پانیوں میں بھی وجد آ جائے، ایسے پانی اٹھیں گے، ایسے نہروں میں وجد آ جائے، درختوں میں، پرندوں میں، انسانوں میں، اپنا آپ بھول جائیں گے. یہ 70 سال کا نہیں، یہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال کا، کہیں نہیں پڑا، لیکن 70 نہیں، کچھ زیادہ ہی ہو. پھر اللہ کہیں گے بتاؤ ایسا کبھی سنا؟ نہ. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا بھی ہے. کہو کیا ہے؟ کہ تمہارا رب، اب تمہارا رب تمہیں سنائے. اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا رضوان پردے ہٹاؤ، آواز بھی ہو تو اس سے کانوں کو تسکین ہوئی اور نظر سے آنکھوں کو تسکین ہوئی. اچھی شکل ہو تو آدمی کا دیکھنے کو جی چاہتا ہے، سر والی آواز ہو تو سننے کو جی چاہتا ہے نا. تو اللہ سے حسین کون؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے رضوان پردہ اٹھا، ایسے آنکھیں پھٹ گئیں. اس مجمع میں صرف اللہ کا حبیب ہے جس نے پہلے اللہ کو دیکھا، اس کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. تو لہذا آنکھیں دم بخود، سانس بند، ٹک ٹکی لگ جائے گی، پتلوں کی حرکت ایک دم ساکت ہو جائے گی اور سناٹا چھا جائے گا. ساری جنت خاموش، بہتے پانیوں میں سکون، ایک دم جو پردہ اٹھے گا اور اللہ سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ پہلا بول کہے گا مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے آ گئے. ہاں جھوٹ بول کے کتنے پیسے کما لے سکتا ہے؟ جھوٹا کیس لے کر کوئی وکیل کتنے پیسے بنا لے گا؟ اور جھوٹا جھوٹ بول کے سودا بیچ کے کوئی کتنے پیسے بنا لے گا؟ اور کل کو اللہ کے دربار سے محروم ہو گیا تو کیا قیمت لگی؟ تو پہلا بول مرحبا، مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے. پھر اللہ اپنا کلام شروع کرے گا، پھر قرآن سنائے گا، واہ واہ. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا واپس جاؤ. کہیں گے نہیں ہم واپس نہیں جاتے، بس ہمیں سناتا رہے، تجھے دیکھتے رہیں اور تجھے سنتے رہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری حوریں اداس ہو گئیں. وہ کہیں گے ہمیں حوروں کی ضرورت کوئی نہیں، بس تو ہمیں اپنا آپ دکھاتا رہے. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیغام حق کی ذمہ داری دی ہے، اسے پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا. یہ ہمیں حضور کی نیابت میں ملا ہے. یہ امت اپنے محبوب اس یہ امت نائب ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی. ہمیں کوئی رائمنڈ والوں نے نہیں بھیجا، نہ ہمیں کوئی تبلیغی جماعت کرنے بھیج، نہ ہم نے کوئی تبلیغی جماعت سے فنڈ لیا ہے ہمارے علاقے میں، کیونکہ لوگ تو پتہ نہیں نا جو سب کسی نے پڑھا دیا. ایک ذمہ دار تھا چھوٹا تھا، کہنے کا کون کا امریکہ پیسے دینا ہے. میں کہا تو آ تین ہی لے دینا، مجھے پتا تیرے تو بھی قرضے چڑھے. بے وقوف، اتنا بھی تجھے نہیں پتا کہ جنید جمشید توبہ کر لے امریکہ اس لیے پیسے دے گا؟ یہ ناچنے کی بجائے اسٹیج پہ اللہ کی بات سنائے امریکہ اس لیے پیسے دے گا؟ کہتا رسول ہی نہیں من دے تو اور کس کو من دے. ایک آدمی کو شراب خانوں سے نکال کر مسجد کی صف پہ کھڑا کر دینا، وہ کرنے والا اللہ ہے. ہاشا و کل کا نام ہم ہمارے جی میں کہ ہم نے کیا تو ہم اسی وقت مردود ہو جائیں. اللہ نے کیا، سبب بنایا. اللہ نے ہدایت دی، سبب بنایا. تبلیغ کا کام سبب بن رہا ہے انسانوں کی ہدایت کا، عورتوں کے پردے کا، زندگیوں کے بدلنے کا. مشرق سے بر اعظم اللہ نے بات کو زندہ کر دیا. اگر یہ فرقہ واریت پر چل دے تو آپس میں لڑ مار کے ختم ہو جاتا. اگر یہ مسلک کا پرچار کرتے کہ ہمارا مسلک یہ ہے تو یہ بھی آج ختم ہو کے جیسے نمک پانی میں گھل کے بے نشان ہو جاتا ہے، یہ بھی اس فرقہ واریت کے گرم پانیوں میں گھل کے بے نشان ہو جاتا. اللہ کی بات کو اٹھایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی طرف بلایا، عبادات، اخلاقیات، نمازوں کا پرچار کرتے ہوئے ساری دنیا میں پھر گئے، سب نے بات کو لے لیا. اس بات میں کشش ہی ایسی ہے، یہ کوئی نہ ہمیں وہاں سے کسی نے کہا ہے، نہ کوئی ہمیں وہاں سے فنڈنگ ہے، اور نہ کوئی ہم ان کے نوکر تنخواہ دار ہیں. یہ غلام رسول کا کام ہے.
جو کہتا ہے لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، تبلیغ اس کے ذمہ ہے. جو کہتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے، دعوت اللہ اس کے ذمہ ہے. ختم نبوت کو نہیں مانتا تو اسلام سے نکلتا ہے، ختم نبوت کو مانتا ہے تو تبلیغ گلے میں فٹ ہوتی ہے. اور ساری دنیا، ہمارا نبی صرف قریش کے لیے نہیں آیا، عرب کے لیے نہیں آیا، سارے عالم کے لیے. ہم کہ ساری دنیا میں میرا پیغام پہنچاؤ، اپنوں پر بھی پیغام کرو، غیروں پر بھی کام کرو، ساری دنیا میں کام کرو. بعض اوقات اپنے نہیں مانتے، دوسرے جلدی مان لیتے. اگر اللہ کے نبی یہ کرتے کہ پہلے قریش کو مناؤں گا پھر باقیوں کو مناؤں گا، پھر تو 23 برس مکے میں ہی گزر جاتے. قریش نہ مانے، انصار اپنے بچوں کو ٹھیک کرتے نہیں اور بستر اٹھا کے باہر چلے جاتے. اگر ٹھیک کرنا تو میرے رب کا کام ہے، ہدایت کون ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اولاد بگڑ گئی تو اوروں کو کہنا چھوڑ دیا جائے. تو قریش چھوڑو، بنو ہاشم جو ایمان نہیں لائے تھے، بنو ہاشم تو آپ کا گھر ہے نا، آپ کا گھر ہے، وہ ایمان نہیں لائے تھے سارے، تو پھر آپ نے اوروں کو کہنا چھوڑ دیا تھا. اور قریش مسلمان نہیں ہوئے اور آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. مدینہ والے مسلمان پورے نہیں ہوئے. آپ نے روم والوں کو خط لکھا، ایران والوں کو خط لکھا، یمن والوں کو خط لکھا، مسقط والوں کو خط لکھا، اردن والوں کو خط لکھا، عمان والوں کو خط لکھا، فلسطین والوں کو خط لکھا. ایک دم آپ نے وفود کے وفود پھیلا دیے، پتہ نہیں کہاں قبولیت جلدی ہو جائے. بھائیو دل کے پلٹتے ہوئے کب کو دیر لگتی، لیوں پھیر دے، پھرنا اللہ کا کام ہے. تو ساری دنیا میں اللہ کے رسول کی محبت میں تو پھر رہے، تو بےچارے یہ نہیں ہوگا تو رسول نہیں من. ایک ایک سو ایک جگہ ہماری جماعت گئی، مول صاحب نے کہا تو سارے جو ہے نا نکل جاؤ. کیوں قتم تو علماء کے بھی مخالف ہو جو اعتراض ہو. ہمارا ایک معتقد تھا، ہمارے مدرسے کو 1000 روپیہ چند دیتا تھا، تبلیغ میں چلا لگا کہ اب صرف 100 روپیہ دیتا. میں کہا ہم اس کو بلا لیتے ہیں. اس کو بلایا تو بھائی کیا بات، تبلیغ میں تو علماء کی قدر سکھاتے. کہنے کہ پہلے حرام کماتا تھا، ان کو بھی دیتا تھا خود بھی، اب حلال میں گزارا ہی کوئی اپنے ہی گزارا نہیں ہو رہا، 100 روپے مشکل سے بچا کے دیتا ہوں. تو بھائیو ساری دنیا میں سنتیں زندہ ہو گئی. پورے ساؤتھ افریقہ میں ایک مسلمان کی داڑھی نہیں تھی، ایک مسلمان کی. آج سے 600,000 مسلمان تھے، آج سے 20 برس پہلے ایک مسلمان داڑھی والا نہیں تھا. ایک تاجر مکے میں تبلیغ حج میں گیا تھا، وہاں تبلیغ کا کام پتہ چلا، کچھ وقت لگایا، پھر ادھر پاکستان ہندوستان آ کے 4 مہینے لگائے، پھر وہ واپس گیا. ابھی وہ جاؤ دیکھو ساؤتھ افریقہ میں ہزاروں نوجوان تاڑیاں پگڑیوں والے نظر آئیں، ہزاروں بچیاں پورے برقے میں نظر آئیں. ٹورانٹو میں میں نے مستورات میں بیان کیا، 200-250 عورتیں جب وہ نکل کے جا رہی تھی تو ایک عورت بے پردہ نہیں تھی، ایک عورت. پھر کینیڈا سے اسی سفر میں واپس انگلینڈ آئے تو لندن میں ایک جگہ بیان کیا تو 500 کے قریب مستورات تھی. جب بیان کر کے نکلے خواتین بھی نکل رہی ہیں، 500 میں ساری تو نہیں نکلی تھی، جتنی نکلی میرے سامنے سامنے 250-300 ایک عورت بے پردہ نہ تھی. 20 سال پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں کوئی عورت پردہ برقع کرے گی، کوئی نوجوان داڑھی رکھے گا اور مدرسے کھل جائیں گے، حفظ ہوں گے، علم پڑھا جائے گا، علم پڑھایا جائے گا. یہ پیدل جماعتیں پھر چل بھائیو گھر چھوڑنا، کوئی ہے ایسی طاقت کہ پیسہ بھی پلے سے خرچ کرو اور ایک سال جاؤ اللہ کے لیے لگاؤ؟ تو میرے بھائیو یہ تو اللہ کا اس کے محبوب کی محبتوں کو پھیلانے والا کام، اس سے تو اللہ اس کے رسول کی محبتیں پیدا ہوتی. سالم کردی مدینہ منورہ کا آیا بڑا خوبصورت جوان، 1988 میں چلا بھی نہیں لگا، 20 دن لگا. 1988 میں وہ سعودی بینک میں 1,00,000 ریال مہینے کی تنخواہ لیتا تھا. سارے مدینے کے زون کا چیف تھا وہ. 20 دن لگائے، واپس گیا، جاتے ہی بینک کا استعفی دے دی. بینک نے اس پر دعویٰ دائر کر دیا کہ ہمیں بتائے بغیر اتنی بڑی پوسٹ چھوڑ رہا ہے، یا ہمیں اتنا ہرجانہ دے اور یا اتنے سال نوکری کریں. انہوں نے کہا میں ہرجانہ دوں گا، میں نوکری نہیں کروں گا. اس کو پہلے نہیں پتا تھا سود حرام ہے، اسے پہلے نہیں پتا تھا سود کی لکھت پڑھت سب حرام ہے، اس میں ذریعہ بننا سب حرام ہے. تو اب اتنا بڑا جذبہ کیسے ہے؟ تو اگر یہ گستاخ رسول بنتا تو پہلے سے زیادہ سود کھاتا. اس نے جو ہرجانہ ادا کیا، ساری جائیداد بک گئی، گاڑیاں بک گئیں، گھر بک گیا، وہ 4 پیسے تھے وہ بک گئے. مدینے سے باہر ایک کچا گھر موروثی تھا، اس میں جا کے ڈیرا لگا لیا. اس کچے گھر میں روٹی کھا کے آیا ہوں. جو اس گھر میں شفٹ ہوا 99 میں حج پہ گیا، تو تازہ تازہ یہ قصہ ہوا تھا. تو مجھے اس گھر میں لے گیا، اس گھر میں کھانا کھلایا. اور پھر کیا کیا، بدو میں گیا، صحرا میں، وہاں سے بکریاں خرید کے لایا اور مدینے کی منڈی میں، منڈی میں کھڑے ہو کے بکریوں کو بیچنا، سارے مدینے کا چیف ہو اور پھر مدینے کی منڈی میں کھڑے ہو کے بکریاں بیچ رہا ہو، یہ گستاخ رسول بننا ہے. اور 500 ریال اس کو بچے، 500 ریال اس کو بچے. تو جب وہ گھر میں داخل ہوا تو خوشی سے رونے لگا، وہ بھی اس کی بیوی بھی، کہ آج پہلی دفعہ حلال پیسہ ہمارے گھر میں آیا. اگر یہ سب کچھ میرے بھائیو اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے اللہ نے وجود میں دیا، کیا تو اللہ نے ذریعہ بنایا، تو تبلیغ ایک محبتوں کا کام ہے، اللہ اس کے رسول کی محبتیں سکھانے کا کام ہے یہ. اس لیے میرے بھائیو اس دعوت کی محنت کو اپنا بنا کے کرو، سارے عالم کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچے، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں. آج تک جو ہوا اس پہ توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لے، معاف کرنے میں اللہ بڑا زبردست کمال کر دی اللہ تعالیٰ. ایک تو توبہ کا دروازہ ویسے ہی کھلا رکھا کہ جب تک گلے کا گھنگرو نہ بولے، سانس نہ اٹکے، توبہ قبول ہے. اور پھر کوئی تعداد نہیں رکھی کہ 100 کے بعد پھر نہیں مانوں گا، 1,000 کے بعد نہیں مانوں گا، 1,00,000 کے بعد نہیں مانوں گا. یوں کہہ رہا ہے جتنی مرضی دفعہ توبہ توڑ دو، لیکن سچے دل سے کر لو، جب کرو گے تب ہی معاف کر دوں گا. اور کبھی اللہ تعالیٰ برا نہیں منائے گا. کیا کر رہا، بار بار توڑ کے آ جاتا، چل نکل جا، کوئی قبول نہیں. اب ماں باپ کی نافرمانی کرو نا بار بار، پھر معافی نہیں مانگو، تیسری چوتھی آٹھویں دسویں دفعہ کہیں گے دفع ہو جا، نکل جا، کوئی تیری معافی نہیں. اور اللہ تعالیٰ 1,00,000 ٹوٹ گئی، 10,00,000 دفعہ ٹوٹ گئی، 1,00,000,000 دفعہ ٹوٹ گئی، 10,00,000,000 دفعہ ٹوٹ گئی، پھر آ گئے اللہ ٹوٹ گئی ہے جوڑ دے، تو اللہ کہتا جاؤ جوڑ دیا، معاف کر دیا، جاؤ. اور ان استقالنی عقل تو لا، اس کا بھی ایک تخیل میرے ذہن میں آتا ہے، ترجمہ تو یہ معافی مانگتا معاف کر لیتا ہوں، لیکن صرف اتنی بات نہیں. عقل تو یہ راڈ ہے نا، راڈ یہ ٹوٹ جائے 3-4 جگہ تو اس کو ہم ویلڈ کریں گے، پھر ایک مار نشان مٹا کر پینٹ کریں گے نا، دور سے تو نظر نہیں آئے گا، قریب سے دیکھو یہ ٹوٹا ہوا، یہ ٹوٹا ہوا، یہ ٹوٹا ہوا. اور عقل تو اللہ میں یہ مہک ہے، اللہ یوں کہہ رہا ہے اگر تو اپنی توبہ توڑ کے لے آئے نا، جوڑ دوں، پھر ٹوٹ گئی، پھر آ گیا جوڑ دوں، 10,000 دفعہ ٹوٹ گئی، کرچی کرچی ہو گیا تیرا توبہ کا بھانڈا، تیرا برتن ایسا ٹوٹا اور پھوٹا کہ اس کو کسی سمت سے جوڑنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی شے بچی نہیں، کوئی سمت سلامت نہیں، تو جھولی میں ڈال کے آ گئی اللہ، پھر آ گیا، پھر جوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایسے اسے جوڑتا ہوں کہ ایک نشان بھی نہیں چھوڑتا ٹوٹے ہوئے کا. قریب سے دیکھو، دوربین سے دیکھو، جس سمت سے دیکھو یوں لگے گا جیسے سلامت برتن ہے، کہیں کوئی نشان نظر نہ آئے گا. یہ ہے میرے اللہ کی شان کریمی اور شان رحیمی اور شان ستاری اور شان رحم کہ آؤ لٹانے پہ آیا ہوا ہے، آیا میرا بندہ میں تو تیری توبہ کا منتظر ہوں. اور جب کوئی آدمی توبہ کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور شکستہ دل کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ، بھیگی پلکوں کے ساتھ جب وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عرشوں سے نیچے خانے وال میں آ جاتا ہے اور کہتا من تقرب الی تلقیته من بعید، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. وہ چوک میں آ جاتا، آجا آجا ہاں میں تو کب سے انتظار میں تھا کہ کبھی ہم سے بھی یاری لگائی ہوتی، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کبھی ہم سے بھی یاری لگا کے دیکھا تھا. اللہ عرشوں سے آ جائے، ہم تو جو ہمیں منانے آ رہا ہو ہم دروازہ نہیں کھولتے، نہیں ذرا اچھی طرح منتے کروں گا پھر دروازہ کھولوں گا، اور وہ دروازہ نہیں کھولتا، وہ اپنے گھر سے باہر آ کر راستے میں کھڑا ہو جاتا، آ جا آ جا تیرے انتظار میں تھا، اور کسی بوڑھے کو تانا نہیں دیتا، اب کیوں آیا ہے، جوانی تو ختم کر دی، اب کیوں آیا ہے، عمر تو گزری عشق بتا میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. پتہ نہیں کسی شاعری ترنگ میں کہہ دیا ہوگا ورنہ یہ بات غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم آخری سانس میں بھی آ گیا تو بھی اللہ گلے سے لگا لے، آخری عمر کی کیا بات ہے، آخری پل میں بھی اللہ آ گیا ہوں، بس آ جا آ جا میں تیرے انتظار میں تھا. تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں، توبہ سے پسندیدہ عمل اللہ کو نہیں، ندامت کا آنسو کروڑوں نفلوں پہ بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن، ندامت کی ہائے لاکھوں کروڑوں نفلی عبادات پر چھا جائے گی. عبادت کا تکبر، عبادات کا عجب، بڑے بڑے گناہ گاروں سے بھی اس کو نیچے جہنم میں پھینک دے گا، اور ندامت کا آنسو اس کے دل کی دنیا کو دھو کے رکھ دے گا. وہ گناہگار جو گناہوں پہ آنسو بہاتا ہے اس عبادت گزار سے افضل ہے جو نیکی کر کے اتراتا ہے. اسے میرے بھائیو، ایک تو آج توبہ کرو، اپنے کریم اور رحیم رب کو مناؤ. ہمارا سال شروع ہو چکا ہے نا، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا سال رونے دھونے سے شروع ہوتا ہے. یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبر میں اتار دیے گئے، اتنا بڑا سانحہ اسلام میں ہوا، اتنی بڑی ہستی پیوند خاک ہوئی کہ پھر جس کا بدل بعد میں کوئی آ ہی نہ سکے. 26 ذوالحج کو خنجر لگا اور یکم کو قبر میں اتارے گئے، انتقال ہوا 1 جون 29 رات قبر میں اتار دیے گئے 1 محرم کو، ابتدا ہی ہماری اتنے بڑے سانحہ سے. اور 10 محرم کو وہ ہوا کہ دھرتی میں پھر ایسا مظلومانہ واقعہ نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، نہ ایسے پاکیزہ لوگ پیدا ہوں گے، نہ اتنی بڑی ظلم کی داستان لکھی جائے گی، نہ ایسی مقدس ہستیاں، بڑی بڑی کربلائیں آئیں، لاکھوں کروڑوں ذبح ہوئے، پر آل رسول کہاں سے آئیں گے؟ اب آل رسول تو اب بھی ہیں پر لمبی نسبتیں ہو گئیں، فاطمہ کے پیٹ سے نکلا ہوا اب کون کہاں سے آئے گا؟ ہمارا تو سال رونے دھونے سے شروع ہوتا ہے اور ایک سبق سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، باقی جو مرضی ہو جائے برداشت کریں، برداشت کریں. حضرت حسین کا ایک بول ساری نسل بچا سکتا، 16 آدمی آل رسول کے شہید کیے گئے، 16 وہ ہستیاں جن کے خون کا ایک قطرہ سو تو زمین آسمان سے زیادہ قیمت، اور وہ ان میں سے حسین وہ ہستی تھے کہ جن جیسا دھرتی میں اس وقت ایک بھی نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا، زمین آسمان بھی تولے جاتے تو حسین کا وزن اس سے زیادہ ہوتا. اس وقت انہوں نے فرمایا لوگو یاد رکھو، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو کسی کے مظلومانہ قتل پر جتنا اللہ ناراض ہوتا ہے، قیامت تک جتنا میرے قتل پہ اللہ ناراض ہوگا اتنا کبھی کسی کے قتل پہ ناراض نہ ہوگا. اور یاد رکھنا پھر تمہاری تلواریں ہمیشہ آپس میں ٹکراتی رہیں گی، تم کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکو گے، حالانکہ ایک بول پر ساری نسل بچا سکتے تھے. اپنے سامنے گھر کو کٹتے دیکھنا، امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، ساری رات ساری زندگی روتے گزرتے. تو ایک دفعہ خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ تو انہوں نے فرمایا یعقوب کا ایک ہی گم ہوا تھا یوسف, اور وہ بھی اس کو مل گیا تھا, اور وہ تو نبی تھے. ایک یوسف گم ہوا تھا, 40 برس یعقوب علیہ السلام نے روتے روتے گزار دیے, یہاں تک کہ آنکھیں ختم ہو گئیں, وہ میرے سامنے تو میرا سارا گھر ہی گم ہو گیا, میرے سامنے تو میرا سب کچھ لٹ گیا. تو ہم توبہ خالی امام حسین کے قصے سنا کے پھر وہی گران, پھر وہی ناچ, پھر وہی گانے, پھر وہی رنگ رنگینیاں, پھر وہی نغمے, یہ کیا حسین کے ساتھ مذاق کیا؟ یہ قصہ صرف سنانے کے لیے اور 10 دن خالی رونے پیٹنے کے لیے؟ یہ قصہ زندگی کا ایک سبق ہے, یہ داستان نہیں ہے, یہ قانون ہے, یہ ضابطہ ہے, یہ دستور ہے کہ اللہ پر مر مٹو لیکن سودے بازی مت کرو. چاہے ساری نسل پہ, ہماری نسلوں کی کیا حیثیت ہے, سارے مسلمان ذبح ہو جائیں, اللہ کے محبوب کے ان مقدس بچوں کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہو سکتا. باپ بیٹا رہ گیا, آخری باپ عبداللہ اور حسین. عبداللہ 2 سال کے, 2 سال کے, تو ان کو گود میں لے کر پیار کر رہے تھے, اور وہ پیاس سے جاں بلب تھے, تو ابن الموقد ایک بدبخت تھا, اس کا تیر آیا اور ان کے گلے کے پار ہو گیا. اللہ نے اسماعیل کی پیاس تو بجھائی پتھر کو پھاڑ کر پانی نکال کے, اور عبداللہ بن حسین کی پیاس کو بجھایا اس کے اپنے خون جگر سے. تو اس وقت حضرت حسین روئے تو کسی ایک لمحے کے لیے آنسو نہیں ہے, لیکن دل ہی تو ہے نسنگ و خشت, درد سے گھر میں آئے کیوں. معصوم بچے تو پرائے بھی اپنے پیارے لگتے ہیں, اپنا پھر وہ تڑپ رہا ہو, پھر تیر ہو تو اس کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں یوں لے لیا, ایسے اپنے چلو بھر لیا, اور یوں آسمان کی طرف بلند کر دیا, کہ اے مولا میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں, اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے میں تیری اس تقدیر پہ راضی ہوں. تو نیا سال شروع ہو رہا ہے بھائی, آؤ توبہ کریں, اور جوانی میں توبہ کر لی تو اللہ کی قسم بڑے اونچے اڑو گے, نبیوں کے دائیں بائیں کھڑے کیے جائیں گے, جوانی ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے. تو ہمارا سال شروع ہو چکا ہے, آج 18ویں کا چاند نکل چکا ہے, سال 1425 میں ہم داخل ہو چکے ہیں. آؤ بھائی, اتنے ہزاروں کا مجمع پتہ نہیں کہاں کہاں سے آیا ہوا ہے, یہ سارے یہاں سے توبہ کر کے جاؤ گے, اللہ کی قسم جن گلیوں سے گزرو گے گلیاں نورانی ہو جائیں گی. تو توبہ کرتے ہو نا بھائی سارے, ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اس کو معمولی نہیں سمجھنا, اگر آپ نے سچے دل سے کہا ہے نا, صرف میرے کہنے سے نہیں, اگر سچے دل سے کہا تو مجھے قسم ہے رب آسمان کی اور رب زمین کی اور بحر و بر کے رب کی, مجھے قسم ہے آپ کو مبارک ہو, آپ کے سارے گناہ معاف. آپ ایسے بیٹھے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, حق تلفی معاف حق باقی, حق تلفی معاف حق باقی. کسی کا پیسہ دبایا, یہ دبانا معاف, حق کی ادائیگی باقی. نمازیں نہیں پڑھی, اللہ کا حق مارا, یہ حق تلفی معاف, نمازوں کی قضا باقی. یہ میرا مطلب ہے کہ آپ کے سارے معاف ہوئے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید آپ حقوق واپس نہیں کرنے, حق تلفی معاف ہو گئی, گناہ معاف, حق باقی ہے. تو بھائی سچے دل سے توبہ کرتے ہو نا انشاءاللہ, اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا ہے, پھیلانا ہے, اس کے لیے ہم وقت مانگ رہے, جھولی پھیرا لے بھائی. عملی طور پر جب تک آدمی سیکھے نہیں, کرے نہیں, اس وقت تک چیز اندر میں اترتی نہیں. اب آپ نام بتاتے جاؤ, ہمارا بھائی لکھتا جائے گا, پھر دعا کرا لیتے ہیں. بولو بھائی. جی فرمائیں.
نام بتائیں
بھائی. اتنا مجمع ہے, اس کے ارادے تو بڑے مشکل ہوں گے. تو جو بھائی نقد تیار ہوں, جمعے کو ہماری جماعت کی واپسی ہے, اس سے جو بھائی 4 مہینے 40 دن 10 دن کے لیے تیار ہو, وہ کھڑے ہو کے ارشاد فرما دیں. جی
تین جنے بھی لکھتے ہیں انشاءاللہ
چلے چلے والے بولو
نقد والے کھڑے ہو گئے چلے اور چار مہینے والے
چلے اور چار مہینے کا ارادہ فرمائیں
کہاں سے بیٹا
اللہ بولو بھائی جی
کہاں سے
کرتا علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فٹل بی ایریا کراچی فون نمبر 6370813